السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آٹھواں پارہ، سورہ انعام، آیت نمبر 111. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین. الحمدللہ، اللہ کا شکر احسان ہے کہ سات پارے ہمارے کمپلیٹ ہو چکے ہیں، لیکن ساتھ میں آپ یہ بھی دیکھتے چلیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم قرآن کے ترجمے کو اپنے فنگر ٹپس پر بتا سکیں، کہ ہم فر فر بولنا شروع کر دیں، کہ آنکھیں بند کر کے بھی کوئی ہمیں پوچھے تو ہم جواب دے سکیں کہ فلاں لفظ کا فلاں ترجمہ ہے، یا تفسیر کے بارے میں ہم جواب دے سکیں کہ فلاں آیت فلاں وقت نازل ہوئی اور فلاں آیت کا مطلب یہ ہے. اصل مقصد ہمارا یہ نہیں ہے. اصل مقصد ہمارا اللہ کی رضامندی اور قرآن پر عمل ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہمیں ملتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے قرآن پڑھنا اور اس پر عمل کرنا ساتھ ساتھ سیکھا. یعنی قرآن نازل ہوتا جاتا تھا، وہ لوگ اس کو پڑھتے تھے، یاد کرتے تھے، یعنی حفظ کرتے تھے، اور اس پر عمل بھی ساتھ ہی میں کرتے تھے. تو یہاں پر ہم یہ نہ سوچیں کہ جب پورا قرآن کمپلیٹ ہو جائے گا ہمارا پڑھنا تب ہم عمل کریں گے، نہیں، بلکہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ عمل کرنا ضروری ہے. یہی کام صحابہ کرام نے کیا، اور یہی کام ان لوگوں نے جو کہ صحابہ کرام کی پیروی کرتے آئے، ان لوگوں نے بھی یہی کام کیا. تو ہمیں بھی ساتھ ساتھ عمل کرتے چلے جانا ہے. ہماری زندگیوں میں تبدیلی آنی چاہیے. کل جیسے ہمارے حالات تھے آج نہیں ہونے چاہیے. کل جیسا ایمان تھا ہمارا، آج ہمارے ایمان میں اضافہ ہو، آج ہمارے عمل میں اضافہ ہو. ہمیں دیکھ کر لوگ پہچاننے لگے کہ ہاں یہ ہیں قرآن پڑھنے والے لوگ، حدیث پر عمل کرنے والے لوگ. اور لوگوں کے لیے نہیں ہم پڑھ رہے ہیں، لیکن ہمارے اسی عمل کی وجہ سے لوگ قرآن کی طرف، دین کی طرف آئیں گے. تو دعا کے ساتھ آغاز کریں کہ اللہ تعالیٰ جو بھی ہم پڑھ رہے ہیں اسے ہمارے دلوں میں، ذہنوں میں اتار دے اور ہمارے عمل میں ڈھال دے، آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولو اننا نزلنا الیہم الملائکہ وکلمہم الموت وحشرنا علیہم کل شیء قبلا ما کانوا لیؤمنوا الا ان یشاء اللہ ولکن اکثرہم یجہلون. ولو اننا، اور اگر ہم، نزلنا نازل کرتے، الیہم ان کی طرف، الملائکہ فرشتے، وکلمہم الموتا اور کلام کرتے ان سے مردے، وحشرنا علیہم، اور دنیا بھر کی چیزوں کو ہم اگر ان کی آنکھوں کے سامنے جمع کر دیتے تب بھی، ما کانوا لیؤمنوا الا ان یشاء اللہ، یہ ایمان لانے والے نہ تھے، الا یہ کہ اللہ کی مشیت یہی ہوتی، اللہ یہ کہ مشیت الہی یہی ہو کہ وہ ایمان لائیں. ولکن اکثرہم یجہلون، مگر اکثر لوگ نادانی کی باتیں کرتے ہیں. اگر ہم فرشتے بھی ان پر نازل کر دیتے اور مردے ان سے باتیں کرتے اور دنیا بھر کی چیزوں کو ہم ان کی آنکھوں کے سامنے جمع کر دیتے تب بھی یہ ایمان لانے والے نہ تھے، اللہ یہ کہ مشیت الہی یہی ہو کہ وہ ایمان لائیں، مگر اکثر لوگ نادانی کی باتیں کرتے ہیں. کفار مکہ کی اسی ازلی ذہنیت کے بارے میں یہاں پر بات کی گئی ہے کہ وہ لوگ ایمان نہیں لا رہے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو تقریباً 10-11 سال کا عرصہ گزر چکا تھا، کیونکہ سورہ انعام ہم جانتے ہیں نا کہ مکی دور کے آخری حصے کی نازل کردہ صورت ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کئی سال سے ان کے سامنے تبلیغ کر رہے تھے، لیکن وہ ایمان لاتے نہیں تھے، بلکہ سرکشی میں ہی ان کے اضافہ ہو رہا تھا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش تھی کہ کوئی ایسا معجزہ نازل کر دیا جائے جس کی بنا پر یہ ایمان لائیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ جن کے دل میں ایمان کی طلب ہوتی ہے، جو ہدایت کی طلب ہوتی ہے، وہ خود بخود ایمان لے آتے ہیں، ان کو کسی معجزے کی ضرورت نہیں ہوتی. اگر اللہ چاہے اور اگر کسی کے اندر حق کی طلب ہو تو اللہ تعالیٰ معجزوں کے بغیر بھی ایسے لوگوں کی آنکھیں کھول دیتا ہے، جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام، یہ لوگ جو ایمان لائے تھے وہ معجزے دیکھ کر تو ایمان نہیں لائے تھے، بلکہ وہ حق کے طالب تھے، لہذا انہیں حق مل گیا. ولکن اکثرہم یجہلون، لیکن ان کی اکثریت جاہلوں پر مشتمل ہے۔ اور یہاں جاہل سے مراد دراصل جذباتی لوگ ہیں جو عقل سے کام ہی نہیں لیتے بلکہ اپنے جذبات کے آلہ کار بن جاتے ہیں۔ جن کو ایمان لانا ہوتا ہے وہ شرائط نہیں پیش کیا کرتے، الگ الگ ان کے مطالبات ہوتے رہتے تھے، کبھی کہتے کہ فرشتوں کو اتار کے دکھاؤ، کبھی کہتے کہ اللہ تعالیٰ خود ہمارے سامنے کتاب پیش کر دے یا ہمیں لکھا لکھایا قرآن ہمارے سامنے اتار دیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کا جو مطالبہ ہے فرشتوں کی فوجیں اتارنا، یہ ہمارے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ فرشتوں کو آسمان سے اترتے ہوئے بھی اگر یہ دیکھ لیں اور اگر واقعتا ہم فرشتے اتار بھی دیں تو کیا یہ پھر بھی ایمان لائیں گے؟ نہیں، جو جن کو ایمان نہیں لانا ہے وہ ایمان کسی بھی حال میں نہیں لائیں گے۔ تو لہذا یہ لوگ جنہوں نے حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا، ان کے لیے آپ کچھ بھی کر لیں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ان کو زبردستی مسلمان بنا دیا جائے تو اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے، اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب کو مسلمان بنا دیتا۔ تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ اپنی اللہ تعالیٰ نے جو اپنی حکمت عملی رکھی ہے کہ حق اور باطل سامنے رکھ دیا جائے، اب ان دونوں چیزوں کو دیکھ کر انسان خود ہی سوچے کہ کیا حق ہے اور کیا باطل ہے۔ وہ ہدایت حاصل کرنا چاہے تو ہدایت کی طرف جائے، رہنمائی حاصل کرنا چاہے تو وہ رہنمائی حاصل کر سکتا ہے، لیکن اگر انسان خود سے نہیں چاہ رہا ہے تو پھر بھلا کوئی اس کو کیسے راستہ دکھا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنی اس اللہ کی مشیت ہے یا اللہ تعالیٰ کی جو ایک تکوینی کام امور جو انجام پا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مشیت کے تحت، تو اللہ تعالیٰ اسے چینج کر دے ایسے پاسبل نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے دونوں آپشن سامنے رکھ دیے۔ جس کو ایمان لانا ہو وہ اسی کو دیکھ کر ایمان لائیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا وَالشَّيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا وَالشَّيَاطِينَ الْإِنسِ شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ۔ اب یہاں پر فلسفہ بتایا گیا ہے یا وہ بات بتائی گئی ہے کہ جب بھی دعوت حق کو پیش کیا جاتا رہا تو اس دعوت حق کے مقابلے میں دشمن، چاہے وہ شیطانوں میں سے ہو، جنوں میں سے ہو یا انس میں سے ہو، وہ ان کے خلاف اٹھتے رہے یا پروپیگنڈا کرتے رہے۔ اور اسی طرح ہم نے بنا دیا ہمیشہ شیطان انسانوں اور شیطان جنوں کو ہر نبی کا دشمن، جو ایک دوسرے پر خوش آئند باتیں دھوکے اور فریب کے طور پر القا کرتے رہے ہیں۔ اگر تمہارے رب کی مشیت یہ ہوتی کہ وہ ایسا نہ کریں تو وہ کبھی نہ کرتے، بس تم انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو کہ اپنی افترا پردازیاں کرتے رہیں۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، یعنی یہ بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صرف آپ اکیلے نہیں ہیں، یعنی آج اگر یہ جو شیطان جن و انس آپس میں مل کر تمہارے مقابلے میں ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں تو گھبرانے کی کوئی بات نہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے جو تمہارے ساتھ پیش آ رہی ہے، بلکہ ہر زمانے میں ایسا ہوتا آیا ہے کہ جب بھی کوئی پیغمبر دنیا کو صحیح بات راہ راست دکھانے کے لیے اٹھا تو اس وقت تمام شیطانی قوتیں مل گئیں تاکہ اس پیغمبر کی دعوت کو یا اس کے مشن کو ناکام بنا سکے۔ ہم دیکھتے ہیں، اگر موسیٰ علیہ السلام کی مثال ہم لے لیں، موسیٰ علیہ السلام کو تو خود ان کی اپنی قوم نے اتنا ستایا، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ جب حق کی بات آئے تو اس کی مخالفت کے لیے لوگ اٹھ کھڑے نہ ہوں، ایسا ہر دور میں ہوتا آیا ہے۔ اب چونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں ہے، انبیاء تو ختم ہو چکے، اب انبیاء کا آنا تو ختم ہو گیا، ہمیشہ ایسا ہوتا آیا ہے کہ جب بھی انبیاء آئے تو انبیاء کے خلاف کچھ لوگ جتھا بندی، گروہ بندی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ آج انبیاء تو نہیں ہے لیکن پروپیگنڈا جاری ہے، ان لوگوں کا پروپیگنڈا جاری ہے۔ آج ان انبیاء کے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہی موجود ہیں اور یہ کام کر رہے ہیں۔ تو اگر ہم پہلے سے کامیابی کی شرط رکھ کر آئیں گے اور یہ سوچیں گے کہ ہم کو ہر حال میں کامیابی ہونا ہے، ہماری دعوت کو کامیابی ملنی ہے، تو پھر یہ کام چھوڑ دو۔ قبولیت اور کامیابی کو شرط لگا کر اگر کام شروع کیا جائے تو پھر یہیں سے لوٹ جاؤ، اس راہ میں قدم نہیں رکھ سکتے کہ یہ قدم قدم بلائیں اس سواد کوئے جانا، وہ یہیں سے لوٹ جائے جسے زندگی ہو پیاری۔ تو نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا پہلے سے یہ سوچ کر نہ آئے کہ ہمیں کامیابی ملے گی۔ بلکہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ حق کی دعوت کو لے کر اٹھیں اور آپ کی مخالفت نہ کی جائے. اور جیسے پہلے بھی آپ سے میں نے کہا تھا, کسی مفکر نے بہت بہترین بات کہی تھی کہ انہوں نے لکھا ہے اپنی کتاب میں, لٹریچر میں, کہ مخالفت نہیں ہو رہی ہے تو مطلب آپ کے کام میں دمخم نہیں ہے, یا کہیں نہ کہیں آپ کو کچھ نہ کچھ کمی ہے آپ کے کام میں. مخالفت ہو رہی ہے مطلب کام ہو رہا ہے. تو مخالفتوں سے نہیں گھبرانا چاہیے, یہ تو ہمیشہ ہوتا آیا ہے. ہر انبیاء کی دعوت کے جواب میں یا انبیاء کے جو پیروکار تھے ان کے دعوت کے مقابلے میں یہ کام ہمیشہ ہوتا رہا. عیسیٰ علیہ السلام کا آپ دیکھ لیں, جو 12 حواری کا ذکر ہمیں ملتا ہے, ان 12 لوگوں کے خلاف پوری کی پوری یہودی قوم جمع ہو گئی, اور بلکہ جو اس وقت کے غیر مسلم بادشاہ تھے انہوں نے ان کو بھی ان کے خلاف جمع کر دیا, یہاں تک کہ بیچارے وہ لوگ چھپتے پھرتے تھے. تو ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ آپ انبیاء کے مشن کو لے کر اٹھیں اور آپ کے لیے لوگ ریڈ روزز یا ریڈ کارپیٹ بچھائیں. نہیں, گلاب کے پھولوں کی بارش نہیں ہوگی, مخالفتیں ہوں گی, مشکلات پیش آئیں گی. حالانکہ سوچنے اور غور کرنے کا مقام ہے کہ انبیاء کو تو مدد کی ضرورت تھی, لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے کیسے شیاطین کو ان کے خلاف کھڑا کر دیا. بہرحال یہ اللہ کا قانون ہے جو اس راہ کے, یعنی حق کی راہ میں جو بھی چلنا چاہتا ہے, جو حق کی راہ کا مسافر ہے, اس کو یہ بات معلوم ہونا چاہیے کہ ایسا ہوگا, مخالفت ہوگی, کیونکہ شیاطین جنوں ان سب مل کر کھڑے ہو جاتے ہیں. اور اس میں حکمت یہ ہے کہ حق و باطل میں اگر اس طرح کی کشاکش نہیں ہوتی تو پھر کھڑے کھوٹے کی پہچان کیسے ہو سکے گی. یعنی جب حق اور باطل کی کشمکش ہوتی ہے, ایک اب سچ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے, سچا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے, اور دوسرا سامنے والا اس کو جھوٹا گردانتا ہے, تو کیسے معلوم ہوگا کہ کون واقعی حق پرست اور کون جھوٹا دعوے دار, کون اللہ سے سچی محبت کرتا ہے اور کون زبانی دم بھرتا ہے. تو یہ دنیا تو آزمائش کے لیے بنائی گئی ہے. یہاں اگر شر کا وجود ہی نہ ہو, ہر جگہ خیر ہی خیر ہو, تو پھر جو خیر کے طالب ہے ان کی آزمائش کیسے ہوگی, ان کے درجات بلند کیسے ہوں گے. لہذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کشمکش کی فضا ہم خود پیدا کرتے ہیں, یعنی ہماری مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا ہے. دیکھا جائے تو اللہ کی مرضی کے بغیر پتا بھی نہیں ہل سکتا, تو پھر اللہ تعالیٰ نے شیطان اور جنوں کو کیوں کھلی چھوٹ دے دی ہے اپنے انبیاء کے خلاف کام کرنے کے لیے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے حساب سے ہو رہا ہے کام, ٹھیک ہے. اب اس میں جو ہے لیکن اللہ کی رضامندی ان کو حاصل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ حق پر چلنے والوں کو ان کے لیے راہیں آنکھیں کھولتے چلے جاتے ہیں, مشکلات آتی ہے, لیکن اس کے بعد پھر فتح انہی کی ہوتی ہے, حق پرستوں کی فتح ہوتی ہے. دراصل اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ اللہ کے بندوں میں سے کون ہے جو استقامت اپنے اندر رکھتا ہو, جو ثابت قدم رہتا ہو, جو چھوٹی چھوٹی مخالفتوں سے گھبرا کر اپنی راہ کھوٹی نہیں کرتا, پیچھے پلٹ نہیں جاتا. اس میدان میں جتنا جو آزمایا جاتا ہے, جو جتنی استقامت دکھاتا ہے, جو جتنا ایثار کرتا ہے, قربانی دیتا ہے, اتنا ہی اس کا مرتبہ بلند ہوتا چلا جاتا ہے. سبحان اللہ. چنانچہ جو حق کے مسافر ہیں ان کو مطمئن رہنا چاہیے کہ اس راہ میں اگر کوئی تکلیف آ رہی ہے تو کوئی بات نہیں, اللہ کی طرف سے ہے. استقامت دکھائیں, ثابت قدم رہیں. اور ایسے آتا ہے نا کہ تن دیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب, تن دیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب, یہ تو چلتی ہے تجھے اونچ اڑانے کے لیے. یعنی ہوائیں کتنی بھی تیز اور خطرناک ہو, طوفان آ گیا ہو, تو جس طرح سے عقاب آپ کو معلوم ہوگا نا کہ بہت اونچی اڑان اڑتا ہے, تم تو اپنا اونچا اڑتے چلے جاؤ, یہ تو تم کو گھبرانے کے لیے ہوائیں چل رہی ہیں, تمہیں راستے سے پھیرنے کے لیے ہوائیں چل رہی ہیں, تم اپنے راستے پر گامزن رہو, اپنا سفر طے کرتے رہو. پھر کہا گیا ہے کہ یہ جو شیاطین جن و انس ہیں, اب ایک بات اور ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اصل میں شیطان نے یہ چیز ہمارے ذہن میں بٹھا دی ہے کہ شیطان کا کوئی وجود ہی نہیں ہے. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے کہ شیطان کا کوئی وجود نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اچھا شیطان کوئی ایسا ہوگا کہ جس کے منہ سے آگ نکل رہی ہو, اس کی ایک خطرناک سی دم ہو, اور بہت ڈینجر چہرہ ہو, اور وہ ہمارے آگے آگے پہلو میں آ کے کھڑا ہو جائے تو ہم سمجھیں کہ ہاں یہ ہے شیطان. تو جی نہیں, شیطان ایسا نہیں ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شیاطین الانس والجنی, شیطان انسانوں اور شیطان جنوں کو ہر نبی کا دشمن بنایا ہے. تو اب ہم کیسے پہچانیں کہ شیطان کون ہے؟ سب سے پہلے تو ذہن میں یہ بات رکھیں کہ شیطان کا وجود ہے، دو طرح کے شیطان ہیں، ایک نظر آنے والے اور ایک نظر نہ آنے والے، جو ہمیں سر کی آنکھوں سے نظر نہیں آتے، اور وہ جو جن ہیں وہ ہمیں نظر نہیں آتے، لیکن شیطان انسانوں سے بھی ہوتے ہیں اور جنوں میں سے بھی۔ تو جو انسانوں میں سے ہے تو ظاہر صفت ہے ان کو تو ہم دیکھ سکتے ہیں۔ آج شیطان نے یہ خیال ہمارے دل میں بٹھا دیا کہ میرا کوئی وجود ہی نہیں ہے، تب ہم کیسے پہچانیں گے کہ کون انسان شیطان کے روپ میں ہمارے سامنے ہے؟ تو عمل دیکھا جائے گا، اس کی وفاداریاں اور اطاعت دیکھی جائے گی، جو اللہ کے احکام کے خلاف ورغلائے، جو اللہ کی فرمانبرداروں کا مذاق اڑائے اور نافرمانی کرنے والوں کو شاباشی دے اور فرمانبرداری کرنے والوں کو دکیانوسی بیکورڈ کہے، وہ ہے شیطان۔ تو شیطان ہوتے ہیں، موجود ہیں انسانوں میں۔ تو یہ جو عقیدہ خیال ہمارے دل میں بٹھا دیا گیا کہ شیطان ہے نہیں، جس کی وجہ سے ہم بالکل بے فکر ہو گئے ہیں کہ اچھا شیطان کا تو کوئی وجود ہی نہیں ہے، کوئی پھر ہمیں آ کر کیسے بہکائے گا، گھبرائے گا؟ تو جی نہیں، انسانوں میں سے بھی شیطان ہوتے ہیں۔ پھر یہ شیطان انسان کیا کام کرتے ہیں؟ یہ دراصل بہکاتے ہیں، یہ جو حق پر چلنے والے ہیں ان کے مخالفتوں کے پاس آتے ہیں، مخالف لوگوں کے پاس، اور ان کی پیٹ ٹھونکتے ہیں، ان کو شاباشی دیتے ہیں کہ تم نے بہت اچھا کام کیا، تم نے فلاں کو ایسا ڈیفیٹ کیا، بہت اچھا کیا، شاباش، جمے رہو، ڈٹے رہو۔ یعنی جو اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار لوگوں کے خلاف کام کر رہے ہوں، جیسے ابھی بتایا نا آپ کو، اگر آپ لکھنا چاہیں تو لکھ لیجئے کہ عمل دیکھا جائے گا، کہ وہ شخص، اس کی وفاداریاں اور اطاعت دیکھی جائے گی، جو اللہ کے احکام کے خلاف ورغلائے، جو اللہ کے فرمانبرداروں کا مذاق اڑائے اور نافرمانی کرنے والوں کو شاباشی دے، وہ شیطان ہے۔ ٹھیک ہے، اس سے آپ سمجھ جائیے کہ کون اللہ کے احکامات کے خلاف آپ کو ورغلا رہا ہے، کون اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے والوں کا مذاق اڑا رہا ہے، کس کی اطاعت اور کس کی فرمانبرداری اللہ کے ساتھ ہے یا اپنے جیسے جھوٹے انسانوں کے ساتھ ہے۔ تو پھر یہ شیطان انسانوں میں سے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر کہا گیا کہ یہ کام ایسے لوگوں کے ورغلانے کی وجہ سے تم یہ کام نہ چھوڑو، یہ تو جھوٹا پروپیگنڈا کریں گے تمہارے خلاف، تو یہ شرط لگا کر تم اس میدان میں نہ آؤ کہ تمہیں کامیابی ملے گی۔ قبولیت یا تعریف یا کامیابی کو معیار نہیں بنانا ہے، معیار کس کو بنانا ہے؟ اللہ کی رضامندی کو۔ ٹارگیٹ ہمارا کیا ہے؟ ہمارا ٹارگیٹ ہے اللہ کی رضامندی۔ دنیا میں ہمارا مشن کامیاب ہو یا نہ ہو، آپ دیکھیں نوح علیہ السلام، اتنے سال کی تبلیغ میں کتنے لوگ ایمان لائے، پھر موسیٰ علیہ السلام کو آپ دیکھیں فرعون کے سامنے، ناکام ہوئے نہیں ہوئے، تو کیا مایوس ہو گئے یا انہوں نے سوچ لیا کہ میرا سب کیا کرایا بیکار ہو گیا؟ لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو کامیابی ملی، آپ کی آنکھوں کے سامنے جو عرب کا پورا علاقہ تھا وہ اسلام قبول کر چکا تھا۔ کامیابی اور ناکامی کو معیار بنا کر ہمیں اس میدان میں قدم نہیں رکھنا ہے، بلکہ اللہ کی رضامندی کے لیے کام ہمیں کرنا ہے کہ میں کام کر لوں، اب اس کا کامیاب ہونا یا نہ ہونا یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ تو مخالفتیں تو تمام انبیاء کی ہوتی آئی ہیں، اللہ چاہتا تو کامیابی دے دیتا سب کو، لیکن ہر ایک کو کامیابی نہیں ملی۔ تو اللہ کے رسول کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پریشان مت ہوئیے، آپ فکر مند نہ ہوں، اس سے پہلے بھی تمام انبیاء کے ساتھ ایسا ہوتا آیا ہے۔ پھر دوسری بات آپ دیکھیں کہ یہ جو شیطان ہوتے ہیں، شیطان جن اور شیطان انسان، تو یہاں پر کہا گیا کہ یو ہی بعدہم الی بعد، یہ وہی کرتے ہیں یا خوش آئین باتیں القا کرتے ہیں، زخرف القول غرورا، دھوکے اور فریب کے طور پر القا کرتے ہیں یہ بعض بعض میں سے ایک دوسرے کو۔ اور یہاں پر بھی لفظ یو ہی کہا گیا ہے، وہی کرتے ہیں، القا کرتے ہیں۔ تو اب دیکھیں یہ لفظ بہت سارے معنوں میں آ رہا ہے، جو بار بار دل میں آ کر برے کام کے لیے وسوسہ ڈالے وہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے وسوسہ۔ تو یہ شیطان جن و انس ایک دوسرے پر ایسی باتیں القا کرتے ہیں، دھوکے کی باتیں۔ یہ زخرف القول غرورا جو ہے یہ یاد کرنے کے قابل ہے کہ اس کا مطلب آپ یاد رکھیں، زخرف اس کا مطلب ہوتا ہے ملما شدہ باتیں، کھوکھلی باتیں۔ ہوتا کیا ہے؟ جھوٹ ہوتا ہے پورا اندر، لیکن اوپر سے اس کو اس طرح سے خوبصورت ریپ کر دیا جاتا ہے کہ وہ خوبصورت دکھائی دیتا ہے۔ شوگر کوٹڈ باتیں، خوش آئین باتیں، اس سے مطلب مراد وہ تمام چالیں، تدبیریں اور شکوک و شبہات اور اعتراضات جو یہ شیطان عام لوگوں کے دل میں ڈالتے ہیں، کس کے خلاف؟ جو دین کی دعوت پیش کر رہا ہے اس دائی کے خلاف، یا اس دعوت کے خلاف جو دعوت پیش کی جا رہی ہے؟ ان باتوں سے وہ دوسرے لوگوں کو بھڑکانے اور اکسانے کا کام لیتے ہیں، زخرف القول غرورا. کیونکہ آپ مجھے بتائیے، اگر یہ لوگ کھلم کھلا کہیں کہ نہیں یہ دعوت تو جھوٹی ہے، یہ غلط ہے، تو اس طرح سے کوئی بھی ان کے پاس نہیں جائے گا، کوئی ان کی بات کو قبول نہیں کرے گا. یعنی کاؤنٹر فیٹ کرنا، جس کو ہم کہیں گے کہ مطلب فیک باتیں، کھوکھلی، ہولو. تو کوئی بھی یہ نہیں کہے گا کہ آؤ 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 ہم تمہیں بھٹکا دیتے ہیں، آؤ ہم تمہیں بہکاتے ہیں. کوئی بھلا یہ کہے گا؟ آپ مجھے بتائیے، یار کوئی جائے گا؟ یعنی کوئی بھی انسان یہ کہے کہ آؤ ہم تمہیں دھوکہ دینا چاہتے، آؤ ہم تمہیں کوئی چیز کو ملمہ چڑھا کر دکھانا چاہتے ہیں، آؤ ہم تمہیں جہنم کی طرف لے جاتے ہیں، کوئی جائے گا؟ آپ مجھے بتائیے، اس طرح سے کہیں گے تو یہ کیا کرتے ہیں؟ دراصل یہ لوگ کہتے ہیں کہ آؤ ہم تمہیں جنت کی طرف لے جاتے ہیں، ہم تو تمہیں اچھائی کی طرف لے جانا چاہتے ہیں. تو یہ ہوتی ہے وہ شوگر کوٹڈ باتیں، جو مطلب اللہ تعالیٰ کے احکامات کے خلاف ورغلانے کے لیے، جو اللہ کے احکامات کے خلاف ورغلائے وہی تو شیطان ہے. آپ کو اپنے ارد گرد دیکھنا ہوگا کتنے انسان نظر آتے ہیں اور کتنے شیطان. آپ کو اگر پہچاننا ہے کہ کون آپ کے ارد گرد یہ اس طرح کی باتیں القا کر رہا ہے، تو اس کا عمل دیکھا جائے گا، اس کی وفاداریاں، اس کی اطاعت دیکھی جائے گی. اور یہاں پر یہ جو زخرف القول غرورا ہے، یہ ڈائریکٹلی یہ نہیں کہیں گے کہ یہ چیز نقصان دہ ہے. آپ دیکھیں کہ کہا جاتا ہے کہ سگریٹ کے بارے میں، اور سگریٹ کو جب لوگوں میں عام کرنا تھا تو کہا جاتا ہے کہ جو سگریٹ کے لیے انہوں نے کام کیا، کئی سال لگ گئے ان کو، کئی سال. اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ جب انہوں نے بڑے بڑے ہیروز کو ہائر کیا اور فلموں میں بتایا کہ وہ جو ہے سگریٹ پیتے ہیں، تو تب کہیں جا کے لوگوں کے دلوں میں سگریٹ پینے کی خواہش پیدا ہوئی. تو ہر سگریٹ کے پیکٹ پر لکھا ہوتا ہے کہ اس کو نہ پئیں، یہ آپ کی زندگی کے لیے خطرہ ہے، لیکن اتنے باریک اس میں لکھا ہوتا ہے. لیکن آپ مجھے بتائیے، پیتے ہیں نہیں پیتے ہیں لوگ سگریٹ؟ تو یہ لوگ جو ہے زخرف القول غرورا، یعنی ملمہ کی ہوئی باتیں، شوگر کوٹڈ باتیں. آج پوری جو دنیا میں ایک دھوم مچی ہوئی ہے جس کی، جال سازی، چیٹنگ، امیٹیشن، پیتل پر سونے کا پانی چڑھانا، دھوکہ دینا، یہ سب جو ہے زخرف القول غرورا میں آ جائے گا. تو آپ سمجھیں کہ یعنی کوئی بات کو ایسا پیش کرنا کہ اندر جھوٹ ہے، بے فائدہ، بیکار چیز، لیکن اس پر ایسا ملمہ چڑھا دینا، یہ ایسا ملمہ اس پر چڑھایا جاتا ہے کہ سامنے والا کہتا ہے کہ واہ کیا دور کی کوڑی لائے ہیں آپ. یعنی جھوٹی چیز کو حق بنا کر پیش کرنا. تو یہ سارے لوگ مل کر، یعنی شیطان، جن، یہ سب مل کر یہ کام کر رہے ہیں، ہمیں پہچاننے کی ضرورت ہے. یعنی جھوٹ کو جھوٹ کہہ کر نہیں پیش کریں گے یہ لوگ، کیونکہ جھوٹ کو جھوٹ کہہ کر پیش کریں گے تو انسان اس کو مانے گا ہی نہیں. جھوٹ پر ردے چڑھاتے ہیں یہ لوگ، ایسے ایسے نظریات لاتے ہیں، زخرف القول غرورا اس کو ایسا بنا کر پیش کرتے ہیں کہ راستہ ہوتا ہے جہنم کا، لیکن کہتے ہیں کہ آؤ ہم تمہیں جنت کی طرف لے جاتے ہیں. یعنی جنت کا راستہ بتا کر جہنم کی طرف لے جانے والے. اس لیے کہ جھوٹ کے اندر طاقت ہی کچھ نہیں ہے، اس میں وزن ہی نہیں ہے. انسان کی فطرت ہٹتی ہے جھوٹ سے، ابا ہے، یعنی انکار کرتی ہے انسان کی فطرت. تو جھوٹ کو ایسا رنگ دے دینا کہ اصل میں اندر چھپی ہوئی ہے جہنم، اور اوپر سے جنت کا منظر پیش کرنا. کسی کا سلوگن ہے نا کہ اف یو کین ناٹ کنوینس دیم، کنفیوز دیم. کہ اگر آپ کسی کو کنوینس نہیں کر سکتے تو اس کو کنفیوز کر دو. تو حق کی بات کے مخالفت میں کسی کو ایسا کنفیوز کر دینا کہ بیچارہ سوچتا رہ جائے کہ میں کیا کروں کیا نہ کروں، جیسے اہل کتاب کر دیا کرتے تھے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ لوگ مکہ یا مدینہ کے ان کے پاس جاتے کہ تم ہی بتاؤ ہمیں، یہ جو نبی ہیں اور یہ نبوت کے بارے میں بتاتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر وحی کی ہے، تو آیا کہ یہ سچ ہے؟ کتنے ہمیں نہیں معلوم، یعنی کنفیوز کر دیتے تھے. زخرف القول غرورا، اس کی مثالیں کیا ہیں؟ سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو ڈارون تھیوری جو پیش کی گئی، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے خدا کا انکار کرنے والے لوگ، ایتھیسٹ، ان کو یہ نظریہ بہت اچھا لگا. حالانکہ یہ ڈارون جو تھا، یہ خدا کا ماننے والا تھا، مذہبی شخص تھا، لیکن خدا کا انکار کرتے ہوئے مرا یہ. اگر یہ آج آپ دیکھیں کہ یہ جو ایتھیسٹ ہیں یا وہ لوگ جو ایسا طبقہ جو خدا بیزار طبقہ جس کو ہم کہیں گے، جو لوگ کہتے ہیں کہ دنیا میں کوئی قسم کی پابندی نہیں، انسان آزاد پیدا ہوا ہے، برہنہ پیدا ہوا ہے، لہٰذا اس کو اسی حال میں رہنے دو. یہ تو ملاؤں نے اور ان لوگوں نے جو ہے ڈریس کوڈ بتا دیا کہ انسان کو لباس پہننا چاہیے. یہ دراصل انسان کی بات کی پیداوار ہے. اور اس نے جو یہ نظریہ پیش کیا کہ انسان پہلے بندر تھا، یہ چیز کیوں بتائی گئی؟ کیونکہ جانوروں کو جو آزادی حاصل ہے، جانوروں میں جو برہنگی ہے، تو یہ لوگ چاہتے تھے کہ انسانوں کے اندر بھی وہی برہنگی آ جائے. یعنی اس خیال نے انسان کو اخلاقی روحانی اقدار سے بالکل خالی کر دیا. سو کالڈ لبریشن، جتنی اعلی اقدار تھی ان سب سے انسان مبرہ ہو گیا کہ اب تو وہ جانور ہے، لہذا جانور کی سطح پر آ کر جینے لگا. کہنے لگے کہ یہ تو زبردستی کی پابندیاں ہیں اخلاق کے نام پر، مذہب کے نام پر. جانوروں کو امام بناؤ، حیا اور شرم سے آزادی حاصل کر لو. یہ زخرف القول غرورہ کی مثال ہے. پھر اس سے کیا ہوا کہ اس یعنی جب انہوں نے یہ پیش کیا نظریہ کہ انسان پہلے بندر تھا، پھر دھیرے دھیرے ترقی کرتے کرتے انسان بنا، اب لہٰذا جو جانور جیسے کام کرتے ہیں ویسے کام کریں، تم لوگ آزاد ہو بالکل. جبکہ اگر وہ اگر انسان کو انسان پیش کرتے تو پھر اس کو پھر ماننا پڑتا نا ان لوگوں کو کہ انسان تو پھر اللہ تعالیٰ کا بندہ پیدا کیا گیا ہے. حالانکہ قرآن کی آیت ہمیں بتاتی کہ خلقتہ بیدیہ، کہ انسان تو اسپیشل کریشن ہے اللہ تعالیٰ کی. اگر یہ بات وہ مان لیتے تو پھر رب کو بھی ماننا پڑے گا. تو لہٰذا ایسے ایسے نظریات، حالانکہ وہ خود کنفیوز تھا، وہ خود اس بات سے کنوینس نہیں تھا ڈارون، اور بعد کے لوگوں نے اس کے خلاف خود کتابیں لکھی کہ اس کا جو نظریہ ہے بالکل غلط ہے. کہا جاتا ہے کہ اس تھیوری کو ثابت کرنے کے لیے ان لوگوں نے اتنا جھوٹ گھڑا کہ ان کو اس پر سند مل جائے. اور کہا جاتا ہے کہ کچھ عرصے کے بعد، ڈارون کے کچھ عرصے کے بعد، کچھ لوگوں نے یہ جھوٹ گھڑ کے پیش کیا اور ایک جانور کا جبڑا اور انسان کی کھوپڑی ساتھ میں ملا دی اور اس کو پیش کر دیا دنیا کے سامنے کہ ہم کو یہ چیزیں ملی ہیں اور یہ 5000 سال پرانی چیزیں ہیں. اب جب انہوں نے پیش کیا تو ان کو کہا جاتا کہ ایوارڈ دیا گیا. اب یہ جو ایوارڈ دیا گیا اس کے بعد پھر کہا جاتا ہے، یہ تقریباً 1912 میں یہ بات پیش آئی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ مسنگ لنک ہم کو مل گیا ہے کہ انسان بندر سے ارتقا ہو کر انسان بنا. بہت واہ واہ ہوئی، ان کو سر کا خطاب بھی دیا گیا. بلش ڈاؤن مین ایک شخص تھا، اس نے کہا کہ 500 سال یا 500000 سال پرانا ہم کو ملا ہے ڈھانچہ جس میں بتایا گیا کہ انسان پہلے بندر تھا. اس پر ریسرچ ہوئی. اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ 1949 میں چند لوگوں نے اس کو معائنہ کیا، انسانی کھوپڑی کے ساتھ بندر کا جبڑا جوڑ دیا گیا تھا اور یہ جال سازی کی اعلیٰ مثال تھی، اعلیٰ شاہکار تھا. پھر لوگوں نے اس کو منظر عام پر لایا کہ یہ بالکل ہی جھوٹ بات تھی. لیکن ایسے لوگوں کی واہ واہ ہوئی اور ان کو سر کا خطاب دے دیا گیا. بعد میں پتہ چلا کہ انہوں نے تو یہ جھوٹ بات کہی تھی. تو آپ دیکھیں کہ یہ ہے ملمہ کی ہوئی باتیں، کہ جھوٹ کو سچ بنا کر پیش کرنا. اسی طرح سگریٹ کو پاپولر کرنے میں کولڈ ڈرنکس، کتنے عرصے یہ پاپولر نہیں ہو سکے. کولڈ ڈرنکس کے بارے میں آپ، میں، ہم سب جانتے ہیں، لیکن آپ مجھے بتائیے کہ کیا آج اس سے پیچھا، یعنی چھٹکارا حاصل کیا جا سکتا ہے؟ لوگوں کو آج یہ سب پسند ہے، حالانکہ لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ ہماری صحت کے لیے مضر ہیں، اس کے استعمال کرنے سے ہمارا نقصان ہوگا. سگریٹ اسموکنگ، اس کی اگر آپ ہسٹری پڑھیں تو اس کے بارے میں آپ کو پتہ چلے گا کہ کئی سال لگ گئے ان کو. اب ہم کیسے اس سے بچ سکتے ہیں؟ یہ جو کانفلکٹ آج انسان کے ذہن میں پیدا کر دیا گیا ہے، یعنی مسلمانوں کی جو باتیں ہیں، مسلمانوں کے تعلق سے عام لوگوں کے ذہن میں ایک بیج بو دیا گیا ہے کہ ایکسٹریمسٹ نہ بنو، مذہبی نہ بنو. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کو انڈر شیطان اور جن جو یہ القا کرتے ہیں خیالات، اس کو کلچر بنا کر پیش کرتے ہیں لوگ، اور یہ شوگر کوٹڈ ساری باتیں ہوتی ہیں. دراصل ہوتا ہے یہ پوائزن ہوتا ہے، پوائزن کو یہ شوگر بنا دیتے ہیں، شوگر کوٹنگ کر دیتے ہیں ان ٹیبلٹس کو، زہر کو. آپ کے پاس اگر کوئی آئے اور کہے کہ لیجیے یہ زہر ہے لیکن اس کے اوپر شوگر چڑھی ہوئی ہے، کھا لے، تو کیا کھائیں گے ہم میں سے کوئی؟ نہیں کھائیں گے نا. تو یہاں پر ان لوگوں نے بہت سال کام کیا اس کے اوپر، بہت سال. یہ جو زخرف القول غرورہ ہے نا، باطل کے خوبصورت نام، بدتمیزی، بد لحاظی کو کانفیڈنٹ ہونے کی علامت بنا دیا گیا، شرم و حیا سے آزاد رہنے کو بولڈ بنا دیا گیا، دنیا کے قانون کے خلاف اگر کریں تو کرمنل، لیکن اگر اسلام یعنی اپنے مذہب کے خلاف اگر کوئی کام کرے تو لبرل۔ قرآن پر عمل کرنے والے کو ریجڈ کہا جاتا ہے اور ایکسٹریمسٹ کہا جاتا ہے، جو دین کے حصے کر دیں انہیں آزاد خیال کہا جاتا ہے، نیوٹرل کہا جاتا ہے، ویل بیلنسڈ کہا جاتا ہے۔ پھر اسی طرح سے گناہوں کو کرنا اس کو خوبصورتی کا لیبل دے دیا گیا اور پروگریسیو ہونے کی علامت سمجھا گیا۔ تو یہ جو ساری باتیں آپ کے سامنے رکھی گئیں، فیکٹس اینڈ فگرز، یہ آپ اپنے ذہنوں میں رکھیں اور پھر سوچیں کہ اس کا حل کیا ہے۔ آپ مجھے بتائیے کہ اس کا حل کیا ہے۔ برائی کو ڈی گلمرائز کر دیا جائے، اس کے نقصانات بتائے جائیں، اس کے ڈرا بیک بتائے جائیں کہ کیا اس سے نقصان ہو سکتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس کے لیے ویسی ٹیلنٹ کی ضرورت ہے، اور ٹیلنٹ کب ہوگا؟ یعنی مخالفت ہوگی تو رگڑ پیدا ہوگی۔ تو جو زنگ لگ چکا ہوتا ہے ہمارے ذہنوں کو، یہ لگ چکا ہے ہمارے ذہنوں کو، تو یہ کیسے ختم ہوگا؟ جب مخالفتیں آتی ہیں تو اس کا حل نکالنے کے لیے پھر ویسے دماغ چاہیے۔ تو یہاں پر جو ہمارے مسلمان معاشرے کے ایسے لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ ٹیلنٹ دیا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے ذہانت دی ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے فہم اور فراست دی ہے، ان کو اٹھ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے۔ وہ ایسی چیزیں لائیں، حق کو حق کر دکھائیں، اور حق کو پیش کرنے کا طریقہ بھی ایسا ہو، بہت ہی بہترین اور خوبصورت ہو، تاکہ ہمارے جو ینگس ہیں، ہمارے جو نوجوان ہیں، جو ہماری نوجوان ینگ جنریشن ہے، وہ یہ جھوٹ کی طرف راغب نہ ہو۔ کیونکہ آج ان لوگوں نے، شیطان، جن اور انس نے جھوٹ کو اتنا خوبصورت بنا کر پیش کر دیا ہے کہ اس کی کوئی مثال ہمیں نہیں ملتی۔ تو جہالت کا علاج علم ہے۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ مرض ہے تو صحیح، آج ہمارے معاشرے میں مرض پھیل چکا ہے، لیکن جان لیوا نہیں ہے۔ ہم چاہیں تو اس کا علاج کر سکتے ہیں، علاج ہو سکتا ہے۔ ہماری ینگ جنریشنز کو نہیں پتا کہ ان کو کیا دیا جا رہا ہے، ان کو شوگر کے نام پر زہر دیا جا رہا ہے، ان کو علم نہیں ہے، اور پھر وہ سننا بھی نہیں چاہتے ہیں۔ اگر آپ درس و تدریس کے ذریعے سے ان کو بتانا چاہیں تو وہ اس سے بھاگتے ہیں۔ اور پھر کچھ ذہن ایسے ہوتے ہیں جو قبول کرنا ہی نہیں چاہتے، لہذا ان کو ان کے طریقے سے آپ کو بتانا ہوگا اور اس کا علاج کرنا ہوگا، اور بتانا ہوگا کہ یہ سب شوگر کوٹڈ چیزیں ہیں، ایکچولی یہ زہر ہے، لیکن یہ آپ کو میٹھا کر کے بتایا جا رہا ہے۔ تو یہ چیز ان کو بتانی پڑے گی، اور یہی زخرف القول غرورا ہے۔ تو یہاں پر بتایا گیا کہ جو خوش آئین باتیں یہ لوگ القاء کرتے ہیں، تمام تدبیریں اس میں شکوک و شبہات پیدا کرنا، اعتراضات، جس سے عام لوگوں کے دلوں میں حق کے خلاف وہ لوگ نفرت پیدا کریں، بھڑکائیں، اکسائیں، اور ان سب کو دھوکے سے تعبیر کیا گیا ہے، دھوکہ اور فریب سے۔ تو یہ لوگ دھوکے دے کر بلاتے ہیں اصل میں، کیونکہ ڈائریکٹ اگر یہ بلائیں گے کہ آؤ ہم تمہیں دھوکہ دیتے ہیں تو کوئی بھی نہیں آئے گا۔ تو ان کو حق سے لڑنے کے لیے جو ہتھیار چاہیے وہ دھوکا ہے، اور یہی اسی کو وہ ہتھیار بناتے ہیں کہ غلط چیزوں کو اچھا بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کرنا، تاکہ لوگ اچھائی سے ہٹ جائیں اور ان کی طرف آ جائیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کا فرمانا کہ ولو شاء ربک ما فعلوہ فذرہم وما یفترون، اور اگر تیرا رب چاہتا تو یہ نہ کرتے یہ ساری چیزیں، کیونکہ اختیار کس کا ہے، حکم کس کا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ نہ کرتے۔ تو یہاں پر ایک بات بہت غور کرنے کی ہے، ولو شاء ربک ما فعلوہ، کہ اللہ کی مشیت اور اللہ کی رضا میں بہت بڑا فرق ہے۔ آپ دیکھیں دنیا میں جتنے بھی کام ہو رہے ہیں وہ سب کے سب اللہ کی مشیت کے مطابق ہو رہے ہیں، کیونکہ ایک طرح سے پورا آس پاس کا ماحول اس میں مددگار ثابت ہو رہا ہے۔ ایک چور چوری کرتا ہے تو کیا اللہ کے اختیار میں نہیں ہے کہ اس کو روک دے چوری کرنے سے؟ آپ بتائیں، ہے نا اختیار میں۔ لیکن ایک شخص چور ہے، وہ چوری کرتا ہے۔ ایک شخص کوئی گناہ کا کام کرتا ہے، اللہ کے اختیار میں ہے اس کو روکنا، لیکن اللہ تعالیٰ نہیں روکتا ہے۔ تو یہ اللہ کی مشیت ہے۔ چوری کرنے والے شخص کو پوری چیزیں ایک طرح سے مہیا ہو جاتی ہیں، اندھیرا ہے رات کا، سونے والے سو رہے ہیں، یا لوگ گھر میں موجود نہیں ہیں، تا تالا بھی وہ کھول سکتا ہے، کسی نے اس کو دیکھا بھی نہیں، لیکن اللہ نے اس کو دیکھا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. اب دیکھا جائے تو یہ سارے کام اس کے چوری کرنے میں مددگار ثابت ہوئے، رات کا اندھیرا ہونا، لوگوں کا سویا ہوا ہونا. تو یہ اللہ کی مشیت ہے، لیکن اس میں اللہ کی رضامندی شامل نہیں ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ چوری کی سزا اسلام میں کیا ہے. اب یہ وہ جو شخص ہے چوری کرنے والا، اس نے کیا کیا کہ اللہ کے حکم کے خلاف ورزی کی. اللہ کے حکم کے خلاف ورزی کرنے کے لیے وہ آزاد تھا، اس کو دنیا میں کوئی نہیں پکڑے گا جب تک اس کے خلاف ثبوت مہیا نہیں ہو جاتے. لیکن دنیا میں چاہے وہ سزا سے چھوٹ جائے، لیکن اللہ کے یہاں پر وہ پکڑا جائے گا. تو ایسے کاموں کو اللہ کی رضامندی حاصل نہیں ہے. تو اللہ کی مشیت اور اس کی رضا میں بہت بڑا فرق ہے، اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے. اللہ کی مشیت اور اس کے اذن کے تحت جو بھی کام دنیا میں رونما ہوتے ہیں، ضروری نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی بھی ہو. اگر ابو جہل نے جب سید حضرت سمیہ کو شہید کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ چاہتا تو حضرت سمیہ کو بچا لیتا، لیکن ابو جہل کے ہاتھوں یا جو بھی اس وقت لوگ تھے ان کے ہاتھوں حضرت سمیہ شہید ہوئیں، لیکن ان کا اجر اللہ کے ہاں لکھ دیا گیا. حضرت سمیہ کے عمل پر اللہ تعالیٰ رضامند تھا، لیکن ابو جہل کے عمل پر تو اللہ تعالیٰ رضامند نہیں تھا. تو یہ اللہ کی مشیت تھی جو ابو جہل نے کیا، اور حضرت سمیہ نے اس کے بدلے میں جو سہا اللہ کی خاطر، ان کو اللہ کی رضامندی حاصل تھی. تو آج دنیا میں جتنے بھی فساد رونما ہو رہے ہیں، کیونکہ بعض اوقات ہمارے ذہن میں آتا ہے اچھا فلسطین والوں پر اتنا ظلم کیوں ہو رہا ہے، اور وہ دوسرے ممالک وہ لوگ اتنے خوشحال کیوں ہیں. جو اللہ کے نافرمان ہیں ان کو تو خوشحالیاں میسر آ رہی ہیں، وہ تو ترقی پر ترقی کرتے چلے جا رہے ہیں، مال و دولت کے انبار ان کے یہاں لگ رہے ہیں، بلڈنگس پر بلڈنگس وہ لوگ بنائے چلے جا رہے ہیں. اور جو اللہ کو ماننے والے ہیں وہ بے یار و مددگار، ان کے اوپر بم گرائے جا رہے ہیں، ان کے نوجوان نسل کو تباہ اور برباد کیا جا رہا ہے. تو ہم سوچتے ہیں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے. تو آپ دیکھیں کہ دنیا کا یہ جو کاروبار ہے، یہ جو چل رہا ہے سارا، اللہ کے حکم سے ہی چل رہا ہے. اس میں ظلم و فساد کرنے والے جو لوگ ہیں، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اپنی اس سے کام لے کر کہ کن اور فیکن ہو جاتا وہ ہو جاتا ہے، ان کو روک بھی سکتا ہے زبردستی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ارادے اور اختیار کی آزادی دی ہوئی ہے. تو یہ جو کوئی قاتل کا قتل، کسی ظالم و مفسد کا ظلم اور فساد، اور کسی کافر اور مشرک کا کفر و شرک، یہ اللہ کی مشیت کے بغیر ممکن نہیں ہے. اور اسی طرح سے کسی مومن کا ایمان لانا، کسی متقی انسان کا تقوی والا ہونا، یہ بھی اللہ کی مشیت کے بغیر محال ہے. لیکن دونوں قسم کے واقعات میں بہت فرق ہے. پہلی قسم کے جو واقعات ہیں اس میں ان سے اللہ راضی نہیں ہے، لیکن ایمان والوں سے، تقوی اختیار کرنے والوں سے، ان سے اللہ تعالیٰ راضی ہے، ان کو پسند کرتا ہے. اور ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی پسندیدگی کی سند حاصل ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا اسی لیے بنائی ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے سب راستے کھلے رکھ دیے، نور و ظلمت، خیر و شر، صلاح اور فساد، مختلف قوتیں کام کر رہی ہیں اور ایک دوسرے کے مقابلے میں کام کر رہی ہیں. تو یہ ساری مصلحتیں کس لیے ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون اللہ کی اطاعت کرنے والا ہے اور کون اللہ تعالیٰ کی نافرمانی. گناہ بھی ہو رہے ہیں دنیا میں اور نیکیاں بھی ہو رہی ہیں. یہاں پر ابراہیمیت بھی ہے اور نمرودیت بھی ہے. موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے واقعات کو دیکھیں تو وہ بھی اس دنیا میں پیش آئے. انسان جو کام کرتا ہے اور شیطان جو کام کرتا ہے، وہ بھی اپنا اپنا کام کر رہے ہیں. تو اس اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو خیر اور شر دونوں کی انتخاب کی آزادی دی ہے کہ جو چاہے وہ خیر کو اپنائے اور جو چاہے وہ شر کو اپنائے. اب یہ دونوں اپنی اپنی جگہ کام کر رہے ہیں، لیکن اللہ کی رضامندی اسی کو حاصل ہے جو اللہ کی مرضی کے کام کرے. تو اسی طرح سے جو بھی مخالفانہ کام ہوتے ہیں حق کے خلاف، جیسے اللہ کے رسول کے خلاف دشمنوں نے پروپیگنڈا کیا آپ کی دعوت کو نیچا دکھانے کے لیے، یا پھر آپ پر قاتلانہ حملوں کے منصوبے بنے، آپ کے اوپر الزامات لگائے گئے، تو یہ سب دراصل کیا تھا؟ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں بار بار اپنی مشیت کا حوالہ کیوں دیتا ہے؟ تو اس سے دراصل یہ بتانا مقصود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ذریعے سے اہل ایمان کو یہ سمجھانا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کہ تمہارے جو کام کی نوعیت ہے وہ فرشتوں کے کام کسی نہیں ہے. ایسے نہیں ہو سکتا کہ جیسے فرشتے آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ زمین پر اترتے ہیں اور کسی بستی کو پلٹ دینا ہو تو پلٹ دیتے ہیں. تو انسان فرشتوں کے جیسا نہیں ہے. تم جو کام کرو گے تو اس میں تمہیں کوئی نہ کوئی مخالفت کا سامنا کرنا پڑے گا. بغیر مشکل اٹھائے بغیر مشقت اٹھائے تم یہ کام تکمیل تک نہیں پہنچا سکتے. تمہارا کام یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو جو شریر لوگ ہیں جو اللہ کے باغی ہیں تم ان کے مقابلے پر کام کرو اور اس پر غالب آنے کی کوشش کرو. اور اس کے لیے تمہیں جد و جہد کرنی ہوگی, اس کے لیے تمہیں کوشش کرنی ہوگی. اور اللہ تعالیٰ موقع دونوں کو دے رہا ہے, نیک لوگوں کو بھی اور برے لوگوں کو بھی. تو جو لوگ اللہ کے راستے میں جد و جہد کریں گے اور ایسے باغی لوگوں کے خلاف کام کریں گے اور ان کو اللہ کی بندگی اور اللہ کی اطاعت کی طرف لانا چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ کو ایسے اللہ تعالیٰ کی نصرت اور تائید ایسے ہی لوگوں کے ساتھ ہوگی. لہٰذا ہمیں یہ توقع نہیں رکھنی چاہیے کبھی بھی کہ اچھا فلسطین میں اچانک معجزے سے سب کام اچھا ہو جائے. بھلا ایسے ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. یا فلاں فلاں جگہ مسلمانوں کے ساتھ دشمنی ہو رہی ہے, وہاں پر اللہ تعالیٰ رات میں ایسا کوئی عذاب بھیج دے کہ سارے جو کافر و مشرک ہیں وہ ختم ہو جائے اور صرف مسلمان بچ جائیں, تو ایسا نہیں ہو سکتا. تم کو خود کوشش کرنی ہوگی, تم کو خود جدوجہد کرنی ہوگی. کوئی ایسی اوپر سے کوئی مافوق الفطرت ہستی ایسی نہیں آئے گی یا کوئی ایسا معجزہ نہیں ہوگا کہ وہ لوگ مداخلت کر کے تم لوگوں کو تمہاری مدد کر دیں گے اور غیر مسلموں کو ایمان لانے پر مجبور کر دیں گے. یا شیطان اور ایسے انسان جو کہ مخالف پارٹی میں سے ہے ان کو تمہارے راستے سے ہٹا دیا جائے گا کہ اچھا صبح ہوتی ہے صبح پتہ چلتا ہے کہ رات میں فلاں فلاں دشمن مر گیا ختم ہو گیا. ایسے نہیں ہو سکتا. تو تمہیں وسائل دیے گئے ہیں, تمہیں اللہ تعالی نے عقل بھی دی ہے. تم اپنے ان تمام وسائل کو بروئے کار لا کر ایسے لوگوں کے خلاف جد و جہد کرو, مقابلہ کرو. کشمکش ہوگی لیکن اگر تم ثابت قدم رہے تو فتح اور نصرت تمہاری ہی ہوگی. اگر اللہ تعالیٰ کو معجزوں کے ذریعے سے باطل کا زور مٹانا ہوتا تو یہ اللہ تعالیٰ کب کا کر چکا ہوتا؟ تو پھر اللہ تعالیٰ کو حق کو غالب کرنا اگر ہوتا تو اس کو ضرورت ہی کیا تھی انسانوں کی؟ پھر تو وہ خود ہی سب کام کر دیتا, فرشتے ہی بھیج دیتا اللہ تعالیٰ دنیا میں. اللہ تعالیٰ خود ایسا انتظام کر سکتا تھا کہ دنیا میں کوئی شیطان نہ ہوتا اور کسی شرک اور کفر کا کوئی وجود ہی باقی نہ رہتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے ارادے اور اختیار کی آزادی دی, انسان کو خود یہ باتیں سجھائی کہ تم خود کوشش کرو, جد و جہد کرو, اور جو بھی مخالف قوتیں ہیں ان کو تم دبانے کی کوشش کرو, ان کو ختم کرنے کی کوشش کرو اپنے اعلی اخلاق سے یا حکمت عملی سے. تو کہا گیا کہ اگر تمہارا رب نہ چاہتا تو یہ نہ ہو سکتا تھا. فذرہم وما یفترون, ان کو چھوڑ دو جو کچھ وہ افترا پردازیاں کر رہے ہیں. ولتصغى الیہ افئدۃ الذین لا یؤمنون, یہ سب کچھ ہم انہیں اسی لیے کرنے دے رہے ہیں کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے. بالآخرتی ولیردوہ ولیقترفوا ما ہم مقترفون, ان کے دل اس خوشنما دھوکے کی طرف مائل ہوں اور وہ اس سے راضی ہو جائیں اور ان برائیوں کا اکتساب کریں جن کا اکتساب وہ کرنا چاہتے ہیں. وَلِيَقْتَرِفُ, قَرَفَ سے نکلا ہے یہ لفظ, دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے, اچھے اور برے دونوں معنوں میں. اس کے معنی ہوتے ہیں کمائی کرنا, ٹو ارن, بیماری کی چھوت لگ جانا یہ معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے, میل جول, آپس میں ملنا, یا بلیم کرنا, متعدی بیماری کے لیے بھی یہ لفظ آتا ہے. یعنی برے لوگوں سے میل جول نے ان کو بھی ویسا ہی بنا دیا ہے, وہ لوگ بھٹکتے ہیں جو بھٹکنا چاہ رہے ہیں. تو یہاں پر کہا گیا کہ یہ سب کچھ ہم انہیں اسی لیے کرنے دے رہے ہیں کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل اس خوشنما دھوکے کی طرف مائل ہوں اور وہ اس سے راضی ہو جائیں اور ان برائیوں کا اکتساب کریں جن کا اکتساب وہ کرنا چاہتے ہیں. یعنی یہ جو شیطان جن و انس ہیں جو ایک دوسرے پر وحی القا کرتے ہیں باتیں اور دھوکہ دیتے ہیں لوگوں کو، تو یہ سب آپس میں مل چکے ہیں اور آپس کے میل جول کی وجہ سے ان کو بھی انہوں نے ویسے ہی بنا دیا ہے، یعنی جو بھی ان سے ملتا ہے ان سے مل کر وہ بھی ویسے ہی برا بن جاتا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ بدلتا ہے، تو یہاں پر انہی لوگوں کی بات کی جا رہی ہے کہ تمہارا میل جول جیسے لوگوں کے ساتھ ہوگا، یہ لوگ جو آپس میں ملتے ہیں اور یہی کام کرتے رہتے ہیں، یہ سب ایک جیسے ہی بن گئے ہیں۔ جیسے وہ چھوت والی بیماری ہوتی ہے نا کہ کسی نے کسی کو چھو لیا تو اس کو بھی وہی بیماری ہو جائے گی۔ تو یہاں پر جن کا ذہن ایک جیسا ہو وہ لوگ آپس میں خود ہی مل جاتے ہیں، تو آپس کے میل جول نے ان کو ویسے ہی بنا دیا ہے، وہ ایک دوسرے کی طرف اسی طرح اس خوشنما دھوکے میں مائل ہو رہے ہیں اور پھر وہی کام کریں جن کا وہ اکتساب کرنا چاہتے ہیں۔ کیونکہ جب یہ ایک دوسرے، کیونکہ ان کے مزاج ایک جیسے ہیں، ان کے اندر برائی پنپ رہی ہے اور برے کاموں میں یہ ایک دوسرے کا ساتھ دے رہے ہیں، تو اس لیے وہ آپس میں مل کر وہی کام کر رہے ہیں جس کا ان کو خود شوق ہے۔ کیونکہ یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ جن کا آخرت پر ایمان نہیں ہوتا تو وہ لوگ آپس میں مل جاتے ہیں۔ کمپنی کہتے ہیں نا ہم لوگ کہ کمپنی اچھی ہونی چاہیے، تو آپ دیکھیں کہ جو ہم مزاج لوگ ہوتے ہیں خود بخود ہی وہ مل جاتے ہیں، ہم ذہن، ہم مزاج لوگ، ہم مذاق لوگ۔ تو یہاں پر آخرت پر عقیدہ، آخرت پر ایمان نہ لانے والے، تو یہ جو آخرت کا عقیدہ ہے انسان کا عمل بدل دیتا ہے، اور اگر آج کسی کا عمل نہیں بدل رہا ہے تو سمجھیے کہ پھر اس کا آخرت پر ایمان ہی نہیں ہے، کیونکہ آخرت پر ایمان ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان کا عمل نہ بدل دے۔ افغیر اللہ ابتغی حکما وہو الذی انزل الیکم الکتاب مفصلا والذین آتیناہم الکتاب یعلمون انہ منزل من ربک بالحق فلا تکونن من الممترین۔ پھر جب حال یہ ہے تو کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور فیصلہ کرنے والا تلاش کروں، حالانکہ اس نے پوری تفصیل کے ساتھ تمہاری طرف کتاب نازل کر دی ہے، اور جن لوگوں کو ہم نے تم سے پہلے کتاب دی تھی وہ جانتے ہیں کہ یہ کتاب تمہارے رب ہی کی طرف سے حق کے ساتھ نازل ہوئی ہے، لہذا تم شک کرنے والوں میں شامل نہ ہو۔ یعنی جن کو تم خود اللہ کو مانتے ہو، مشکل وقت میں تم اللہ کو پکارتے ہو اپنے سارے شریکوں کو چھوڑ کر، تو کیا اب جب تم اپنے آپ میں، تم ایک دوسرے کو جو دھوکہ دینے والے لوگ ہیں، تم ہم مزاج لوگ تم مل گئے ہو اور آخرت پر تمہارا کوئی یقین بھی نہیں ہے، تو کیا میں پھر اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو حکم بناؤں؟ جبکہ اللہ تعالیٰ تو یہ کتاب نازل کر چکا ہے۔ تو اس سے مطلب یہ بھی بات ہماری سمجھ میں آتی ہے کہ حاکمیت بھی اللہ کی ہے اور حکم بھی اللہ کا، ایبسلیوٹ لیجسلیٹو پاور اللہ کا ہے۔ یعنی انسان اگر دنیا میں ہے بھی، اگر وہ بادشاہ ہے، تو بادشاہ اگر ہے تو اللہ کا بندہ ہی ہے وہ، اس کو یعنی وہ بادشاہ ہے تو پورا اختیار اس کے ہاتھ میں نہیں ہے، حکم اللہ ہی کا چلے گا، اس بادشاہ کا حکم نہیں چلے گا۔ تو کہا جائے کہ کیا میں کوئی اور حکم، کوئی اور فیصلہ کرنے والا تلاش کروں، جبکہ اس نے تفصیل سے کتاب تمہاری طرف نازل کی ہے۔ تو حکمراں کا فیصلہ اللہ کے حکم سے اگر ٹکراتا ہے تو اس کو رد کرنا ہوگا، اللہ کے احکامات پوری طرح سے اس کو نافذ کرنا، جو اللہ کا حکم ہے اسی کو نافذ کرنا۔ تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھلا حکم کیسے میں بنا سکتا ہوں، مجھے تو اللہ ہی کا حکم ماننا ہے، یا جو بھی فیصلہ اللہ نے کیا ہے اسی فیصلے پر مجھے پابند رہنا ہے۔ تو یہاں پر خطاب مسلمانوں سے ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کہلوایا جا رہا ہے کہ جب اللہ نے اپنی کتاب میں صاف صاف یہ تمام باتیں بیان کر دی ہیں اور فیصلہ بھی کر دیا ہے کہ غالب تو حق کو ہی ہونا ہے، غلبہ حق کا ہی ہوگا اور اس کے لیے جدوجہد کرنی ہوگی، تو کیا اب میں اللہ کے سوا کوئی اور ایسا صاحب امر تلاش کروں جو اللہ کے اس فیصلے پر نظر ثانی کرے اور ایسا کوئی معجزہ بھیجے جس سے یہ لوگ ایمان لانے پر مجبور ہو جائیں؟ یعنی اب میں کوئی اور کسی کو تو نہیں تلاش کر سکتا، اللہ کے علاوہ تو کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا، اب مجھے تو جدوجہد کرنی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو جدوجہد کرنی تھی، ان لوگوں کے خلاف اپنے کام کو، اپنے مشن کو جاری رکھنا تھا. اور جب اللہ تعالیٰ یہ فرما چکے ہیں کہ ایسا کوئی معجزہ ان کے لیے بھیجا نہیں جائے گا، تو پھر کیا میں اب کوئی اور حکم تلاش کروں، جبکہ اس نے پوری تفصیل کے ساتھ کتاب نازل کر دی ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر اللہ تعالیٰ کو حکم، فیصلہ کرنے والا بتایا گیا ہے کہ اللہ ہی کا فیصلہ ہوگا، یعنی حاکمیت بھی اللہ کی، حکم بھی اللہ کا. یعنی اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ کے احکامات کے اندر رہتے رہتے کوئی خود قانون سازی بھی کرے. شریعت کے دائرے میں اگر کوئی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن شریعت سے ہٹ کر کوئی اگر یہ کہے کہ نہیں، اچھا 1400 سال پہلے تو شراب حرام تھی، اب حرام نہیں ہے، نہیں، ایسا کوئی نہیں کہہ سکتا. ٹھیک ہے، سود اس زمانے میں حرام تھا، اب جائز ہے، ایسے بھی نہیں ہو سکتا. تو بہت سارے لوگوں کو ایکسکیوز مل جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے نکلنے کی کہ اس زمانے میں یہ چیزیں جائز نہیں تھی، اب جائز ہیں. جو ڈھونڈنے والے ایسے ایکسکیوزز بھی ڈھونڈ لیتے ہیں اور ان کو قرآن سے دلیلیں بھی مل جاتی ہیں. اور ایسے لوگ دراصل اپنی برائیوں کو بھلائیوں کا سرٹیفکیٹ بھی دینے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیتے ہیں، فلاں عالم سے ہم نے فتویٰ لا لیا یا فلاں عالم سے ہم نے پوچھا، انہوں نے تو یہ کہا. تو نہیں، یہاں پر جب اللہ کے رسول کے ذریعے کہلوا دیا گیا کہ حکم اللہ تعالیٰ ہے، فیصلہ کرنے کا اختیار اللہ کا ہے، اور حکم بھی اللہ ہی کا چلے گا، اللہ تعالیٰ نے جو شریعت ہمارے لیے بھیج دی اسی کے مطابق ہمیں چلنا ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. تمہارے رب کی بات سچائی اور انصاف کے اعتبار سے کامل ہے، کوئی اس کے فرامین کو تبدیل کرنے والا نہیں ہے، اور وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. سبحان اللہ. تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ اللہ کی بات سچائی والی اور عدل والی ہے. اس کے کچھ مطلب بیان کیے گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو بات ہے وہ اعتدال پر مبنی ہے، اس میں بیلنس ہے، اچھائی ہے. یعنی اس آیت میں دراصل ایک طرح سے تزکیہ بھی کیا گیا ہے، اور یہ بہت ہی بہترین آیت ہے. نہ اللہ تعالیٰ کی جو آیات ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں، نہ بالکل ہی افراد پر مبنی ہے اور نہ ہی تفرید پر مبنی ہے. اور اس کا ثبوت بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں مل جاتا ہے کہ وہ باتیں جو قرآن نے ہمیں بتائی ہیں، اور آج سائنس بھی اس کو ہمیں ریسرچ کر کے بتاتی ہیں، تو وہ باتیں سچ ہیں. تو یہ باتیں اللہ تعالیٰ کے صدق پر مبنی ہیں. اور یہ عدل کا جو مضمون ہے قرآن میں مختلف مقامات پر آیا ہے. تو عدل دیکھا جائے تو اس میں قرآن میں جو تاریخ کے عبرت آمیز واقعات ہیں یا حالات ہیں جس سے ہمیں واسطہ پڑتا رہتا ہے، تو اگر آج سائنس اس کو ثابت کرتی ہے اور ویریفائی کرتی ہے، اور قرآن بھی اس کو ویریفائی کرتا ہے، تو دیکھا جائے تو یہ اللہ تعالیٰ کی بات سچ ہو گئی. جیسے بہت ساری چیزیں ہیں، ہم کو سب معلوم ہے کہ قرآن ہمیں بتاتا ہے پہاڑ کے بارے میں کہ میخ کی طرح کہا گیا پہاڑ کو، یا پھر اور بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ انسان کی پیدائش کے بارے میں بتایا گیا کہ انسان کی پیدائش کے جو اسٹیجز ہیں اندر، وہ کتنے پردوں میں رہتا ہے. پھر پانی کے بارے میں آتا ہے کہ مادہ جو اندر بچہ رحم مادر میں جو رہتا ہے تو پانی اس کی حفاظت کرتا ہے، تو پانی کا کم کرنا گھٹانا. آج ڈاکٹرز بتاتے ہیں کہ پانی کم ہو گیا اس لہٰذا بچے کی ڈیتھ ہو گئی. تو یہ قرآن نے ہمیں بہت 1400 سال پہلے بتا دیا تھا. تو یہ جو باتیں ہیں دیکھا جائے تو کیا یہ سچی ہیں؟ جو قرآن نے بتا دیا اس لحاظ سے یہ باتیں سچی ہیں. ٹھیک ہے، عدل کا تعلق احکام شریعت سے ہے. معاشی معاشرتی، جیسے اسلام نے سود کو حرام کیا، جب بھی سود کی شرح بڑھتی ہے اسٹاک مارکیٹ گر جاتا ہے. اب یہ بات کیا ہے، آج دنیا والے بھی دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے دیکھا اور ان لوگوں نے اس پر ریسرچ کی کہ جب سود کی شرح بڑھتی ہے تو اسٹاک مارکیٹ گر جاتا ہے. لہذا آج وہ یہ زور دے رہے ہیں کہ سود کو کسی طرح ختم کیا جائے. تو یہ بھی کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی جو بات ہے، اللہ تعالیٰ نے اگر قرآن میں بتا دیا کہ سود، اللہ تعالیٰ سود کا مٹھ مار دیتا ہے اور تجارت میں اضافہ کرتا ہے، افزونی عطا فرماتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جو بات فرمائی وہ ہے کہ نہیں ہے عدل کے مطابق؟ پھر اعمال پر جزا اور سزا، یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کا عدل ہے. قیامت کے جو واقعات ہیں یہ بھی سچے ہیں، عدل اور صدق دونوں لحاظ سے. اللہ تعالیٰ کی بات عدل اور صدق دونوں لحاظ سے سچی ہے. شریعت میں اعتدال ہے، بیلنس ہے. تو قرآن کے جو بھی واقعات ہیں وہ بالکل ایز اٹ از سچ ثابت ہو رہے ہیں. تو دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تیرے جو رب کی بات ہے وہ سچائی اور عدل پر مبنی ہے، اور اس کے کلمات میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، اس کے فرامین کو تبدیل کرنے والا کوئی نہیں. پیچھے والی اور یہ والی آیت کو ملا کر اگر ہم پڑھیں تو اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے کتاب میں بات نازل فرما دی. حکم اللہ تعالیٰ کا ہے، فیصلہ بھی اسی کا ہوگا، عبادت بھی اسی کی ہوگی، یعنی حاکمیت بھی اللہ کی، حکم بھی اللہ کا، ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ کے فرامین کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اچھا سود میں اب بہت سارے فائدے ہیں لہٰذا آج سود کو جائز کر دیا جائے، نہیں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کی جو باتیں ہیں وہ عدل پر مبنی ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں وہ بالکل عدل پر مبنی ہیں. اگر آپ خود تجزیہ کریں تو آپ کو خود پتہ چل جائے گا. اب دیکھیں، اسلام میں نہ تو نفس کشی ہے نہ نفس پرستی ہے، نہ غر کے دنیا ہے نہ تر کے دنیا ہے. بہت ہی خوبصورت اعتدال ہے. نہ فرد کی اتنی آزادی ہے کہ انفرادی طور پر لوگوں کے حق مارے جائیں، اور نہ انفرادی طور پر انڈیویجولس کی اتنی آزادی ہے کہ وہ معاشرہ اس کی وجہ سے وہ لوگ برباد کر دے معاشرے کو. تو اسلام ہمیں ایسی آزادی نہیں دیتا، بلکہ وہ انسان کو ایسی تعلیم دیتا ہے کہ جس کی وجہ سے معاشرے میں سدھار آئے نہ کہ بگاڑ آئے. وہ افراد کو ایسے اختیارات دیتا ہے جتنی کی گنجائش ہے، ورنہ اصل اختیارات اللہ کے پاس ہے. اسلام میں افراد بالکل ہی دب کر پس کر نہیں رہ جاتے، بلکہ ان کو آزادی رائے کا حق ہے، لیکن اتنی بھی آزادی کا حق نہیں ہے کہ وہ آپے سے باہر ہو جائیں. تو یہ والی آیت، انسان اس کو اگر اپنے دل میں بٹھا لے، جما لے، اور کبھی بھی اللہ کے بارے میں بدگمان نہ ہو. اللہ نے ہمارے لیے جو بھی احکام نازل کیے ہیں وہ سراسر ہمارے فائدے کے لیے ہیں. کوئی چیز اگر اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہے تو اس میں ہمارا ہی اپنا فائدہ ہے، اور اگر اللہ نے کوئی چیز ہمارے لیے حلال کی ہے تو اس میں بھی ہمارا ہی فائدہ ہے. کیونکہ انسان کی تو عقل بھی محدود ہے اور علم بھی محدود ہے. قانون بنانے والا کوئی ایسا چاہیے جس کی ہر چیز لامحدود ہو، اور وہ سوائے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کی کوئی اور نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، وہ ہمارا رب ہے، وہ جانتے ہیں ہمارے بارے میں کہ ہمارے لیے کیا چیز اچھی ہے اور کیا چیز غلط. اللہ کی نہ تو کوئی لمٹ ہے، نہ اللہ تعالیٰ کا علم محدود ہے. تو اگر کوئی انسان ہمارے لیے قانون بناتا تو اس میں کچھ نہ کچھ کمی بیشی ہوتی. اگر عورتوں کے اختیار میں دے دیا جاتا تو وہ عورتوں کے حقوق میں ناانصافی کرتے، یعنی مردوں کے خلاف بنا دیتے قانون، اور اگر مردوں کو اختیار دے دیا جاتا تو وہ عورتوں کے خلاف قانون بنا دیتے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ قانون کا اختیار اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اللہ مبدل علی کلیماتی، کہ اللہ کے فرامین کو تبدیل کرنے والا کوئی نہیں، اور جو اللہ کی باتیں ہیں وہ صدق اور عدل پر مبنی ہیں. اِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَنْ يَضِلُّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ. در حقیقت تمہارا رب زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کون اس کے راستے سے ہٹا ہوا ہے اور کون سیدھی راہ پر ہے. جیسے کہ پیچھے بات ہوتی آ رہی تھی کہ وہ لوگ جو اللہ کے احکامات کو، اللہ کی باتوں کو نہیں مانتے، ایمان نہیں لا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو قرآن میں باتیں نازل فرما رہا ہے وحی کے ذریعے سے، اس پر ان کو یقین نہیں ہے، راستے سے بھٹک گئے ہیں اور صرف اندازے لگا رہے ہیں. تو کہا جا رہا ہے کہ اگر تم ان کی اکثریت کے کہنے پر چلو گے تو وہ تو تمہیں گمراہ کر کے رکھ دیں گے. وہ تو محض گمان پر چلتے اور قیاس آرائیاں کرتے ہیں. اور پھر کہا گیا کہ تمہارا رب ہی زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کون اس کے راستے سے ہٹا ہوا ہے اور کون سیدھی راہ پر ہے. یعنی یہ جو اکثریت ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فرمانا ہے کہ یہ اکثریت اکثر غلط راستے پر ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتا دی. اللہ تعالیٰ زیادہ اس بات کو جانتا ہے کہ کون راہ سے بھٹکا ہوا ہے اور کون سیدھی راہ پر ہے. اب دیکھیں کہ جو ہدایت کا لفظ ہے، یہ کئی معنوں میں بنتا ہے. اس کے کئی معنی ہم اخذ کر سکتے ہیں، کہ صحیح راستے پر چلنا، رہنمائی، ہدایت حاصل کرنا اور یہ ایمان لانے کے بعد بھی پاسبلٹیز میں سے ہے کہ انسان راستہ بھٹک جائے. ایمان لانے کے بعد اگر کوئی کھلم کھلا اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو اس کے بارے میں بھی ہم کیا کہیں گے کہ یہ راہ سے بھٹک گیا, یہ ہدایت سے محروم ہو گیا. اور جو ایمان ہی نہیں لاتا اس کو بھی یہی کہا جائے گا کہ وہ بھی راستے سے بھٹکا ہوا ہے اور وہ ہدایت پر نہیں ہے. فَقُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ. فَقُلُوا, بس تم کھاؤ, مِمَّا اس میں سے جو, ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ, جس جانور پر اللہ کا نام لیا گیا ہو. اگر تم ایمان رکھتے ہو, پھر اگر تم لوگ اللہ کی آیت پر ایمان رکھتے ہو تو جس جانور پر اللہ کا نام لیا گیا ہو اس کا گوشت کھاؤ یا اس میں سے کھاؤ. یعنی اللہ پر ایمان لانے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کے حلال کیے ہوئے کو حلال سمجھنا اور اللہ کے حرام کیے ہوئے کو حرام سمجھنا. یہ جو اکثریت نے پابندیاں لگا لی ہیں رسم و رواج کے ذریعے سے توہم پرستی میں مبتلا ہیں, جیسے کہ پیچھے بھی ہم نے پڑھا تھا کہ بعض چیزیں ایسی تھیں, کچھ جانوروں کو اگر کوئی وہ نر ہوتا تو اس کو ان کے مرد حضرات تو کھا لیتے لیکن عورتیں نہیں کھا سکتی, یا اگر وہ مادہ ہوتی تو عورتیں کھا سکتی تھیں مرد نہیں کھا سکتے تھے. انہوں نے خود ساختہ بیجا پابندی اپنے اوپر عائد کر رکھی تھی. اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے مذاہب میں بہت ساری ایسی چیزیں جو صرف قیاس اور گمان پر مشتمل ہیں, اور لوگوں نے توہم پرستی کی بنا پر ان حلال چیزوں کو اپنے لیے حرام کر لیا ہے. بعض لوگ اپنے اوپر کلرز کو حرام کر لیتے ہیں, بعض لوگ دنوں کو اپنے لیے منحوس سمجھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو اس کو کھانے میں تمہیں کوئی قباحت نہیں ہونی چاہیے, کوئی کراہت نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ اللہ کا نام لیا گیا ہے اس کے اوپر. دوسری اہم بات ہم دیکھتے ہیں کہ آج بھی بہت سارے مسلمان خصوصاً جہاں پر جیسے کیمپ وغیرہ میں رہ کر یا ایسے کمپاؤنڈز ہیں جہاں پر مسلم اور نان مسلم دونوں مکس کمیونٹی ہے, میجورٹی نان مسلمز کی ہیں, تو وہاں پر رہتے ہوئے بہت سارے مسلمانوں نے اپنے اوپر خود بخود گوشت حرام کر لیا جو حلال چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ کی. اور ان نان مسلم کی وجہ سے کہ وہ کیا کہیں گے, کیونکہ وہ نہیں کھاتے ہیں گوشت تو ہم بھی نہیں کھائیں گے. تو نہیں, یہ بھی نافرمانی میں آئے گا کہ اللہ کی حلال کی ہوئی چیز کو استعمال نہ کرنا. تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ اس کو تمہیں, جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو اس کو تمہیں کھانے میں کوئی مشکل نہیں پیش آنی چاہیے, تم نے اس سے نفرت نہیں کرنا چاہیے. کوئی چھوت چھات یا توہم پرستی یہ نہیں ہے اسلام میں. اس لیے کہا جاتا ہے کہ بعض مفسرین اور بعض علماء کرام جب بھی کوئی نان مسلم مسلمان ہوتا تو سب سے پہلے اس کو گوشت بھی کھلایا جاتا تھا تاکہ اس کے دل میں وہ کراہت باقی نہ رہے, وہ توہم پرستی جو توہمات جو اپنے دین سے لے کر آیا تھا. تو توحید کا تقاضا یہ ہے کہ پچھلے تمام توہمات کو ذہن سے نکال دیا جائے, ختم کر دیا جائے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر جانور ذبح کیا جاتا ہے. اہل کتاب اگر اللہ کا نام لے کر اور ذبح کے صحیح طریقے سے ذبح کرتے ہیں تو وہ بھی ہمارے لیے حلال ہے, ان کا ذبیحہ ہمارے لیے حلال ہے لیکن اس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو. اسی طرح سے کسی جانور کو اگر ذبح کیا جا رہا ہے تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ جان کی حرمت جو آپ اپنے ہاتھ میں لے رہے ہیں تو یہ اللہ کی جان کو اللہ کا نام لینا ضروری ہے, کیونکہ اللہ کی طرف سے آپ کے لیے وہ حلال کیا گیا ہے اور اللہ نے پیدا کیا جانور کو بھی انسان کو بھی. تو یہ اللہ کی اجازت ہے کہ آپ جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے پیدا کیا, آپ اس کو ذبح کریں, حلال طریقے سے اس کو ذبح کریں, اس کو کھائیں, لیکن اللہ کا نام لیا جانا ضروری ہے کہ اس جان کو آپ کھولیں گے, ذبح کریں گے تو اللہ کے نام کے ساتھ ذبح کریں گے. تو کہتے ہیں کہ تمہارے مومن ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ تم اللہ کا نام لے کر جس جانور پر اللہ کا نام لیا گیا اس کو تم کھا لو. وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَّيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِم بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ. وما لکم اللہ تاکلو, تمہیں کیا ہو گیا کہ تم نہ کھاؤ اس پر جس پر کہ اللہ کا نام لیا گیا ہے, اس میں سے تم نہ کھاؤ, جبکہ اللہ کھول کر تمہارے اوپر آیتیں بیان کر چکا ہے کہ اس نے کیا تم پر حلال کیا ہے اور کیا حرام ہے. پھر اگر تم لوگ اللہ کی آیت پر ایمان رکھتے ہو تو جس جانور پر اللہ کا نام لیا گیا ہو اس کا گوشت کھاؤ، آخر کیا وجہ ہے کہ تم وہ چیز نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو؟ حالانکہ جن چیزوں کا استعمال حالت اضطرار، اضطرار مطلب کچھ مجبوری کی حالت میں، حالت مجبوری کے سوا دوسری تمام حالتوں میں اللہ نے حرام کر دیا ہے، ان کی تفصیل وہ تمہیں بتا چکا ہے. بکثرت لوگوں کا حال یہ ہے کہ علم کے بغیر محض اپنی خواہشات کے بنا پر گمراہ کن باتیں کرتے ہیں. ان حد سے گزرنے والوں کو تمہارا رب خوب جانتا ہے. پیچھے معتدین کی بات آئی تھی کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کون ہدایت پر ہے، اور یہاں پر معتدین کی بات آئی ہے کہ حد سے گزرنے والے کو. اعتدا یعتدون، دین کی حدود سے باہر نکلنے والا، زیادتی کرنے والا، حدود کو کراس کرنے والا. تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو خوب جانتا ہے جو حد سے گزرنے والے ہیں. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو چیزیں اللہ نے حلال کر دی ہیں ان کو حرام کرنا یہ بات بھی پسند نہیں کی گئی. جیسے آج آپ کو معلوم ہو کہ اینیمل رائٹ ایکٹیوسٹ جو ہیں انہوں نے جانوروں کا گوشت کھانا جرم قرار دے دیا ہے. نتیجہ کیا ہوگا آپ خود بتائیں، جانوروں کی کثرت ہو جائے گی، اور یہ جو گرین فوڈ ہے تو یہ تو جانور ہی ختم کر دیں گے، انسان کیا کھائے گا پھر؟ تو تم اللہ کا نام لو جانور پر، حرمت جان انسانوں کی جان کی حرمت ہے. انہیں جانور کی بھی جان کا احترام ہے جیسے انسانی جان کا ہے، لیکن اگر تم جانور کی جان کو حلال کرتے ہو، ذبح کرتے ہو، تو پھر تم اللہ کا نام لے لو، اللہ کے نام سے تم ذبح کرو. اب اگر کسی جانور کا انسانی حرمت جان کا تالا کھول رہا ہے تو پھر وہ اللہ کا نام لے اور اللہ کے نام سے کھولے. یہ اخلاق کا تقاضا ہے کہ وہ جانور پر اللہ کا نام لیا جائے. تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ کھانے کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ کھانے کے تعلق سے جو بھی اللہ تعالیٰ نے چیزیں حلال کی ہیں تو ان کو تم اللہ کا نام لے کر کھاؤ، اور کیا چیز غلط ہے، کیا چیز ناجائز ہے، اللہ نے پہلے ہی تمہیں بتا دیا ہے کہ کیا حرام ہے، کیا تم استعمال نہیں کر سکتے، اور اگر مجبوری میں تم استعمال کرتے بھی ہو تو وہ ایک الگ بات ہے. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو اہل مکہ تھے ان کو اہل کتاب نے ایسی باتیں سکھا دی تھیں، اور اس طرح سے وہ مسلمانوں کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کرتے تھے. اور آج بھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ اچھا اللہ نے مارا وہ تو حرام ہو گیا، اور جسے تم مارو وہ حلال ہو گیا، یہ بھلا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو کہا گیا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے. اللہ کا نام لے کر اگر اس جانور کو، اگر تم نے کوئی جانور کو ذبح کیا ہے، تو حرمت جان کا تقاضا یہ ہے کہ اس پر اللہ کا نام لیا جائے. اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہے تو وہ ہمارے لیے جائز اور حلال ہے، اس میں کوئی قسم کی قباحت نہیں ہونی چاہیے. پھر جس کو اللہ نے حلال ٹھہرایا اسی کو حلال سمجھو، جس کو اللہ نے حرام ٹھہرایا اسی کو حرام سمجھو. جو مشرکین مکہ یا پہلے کے زمانے کے جو رسم و رواج ہوتے آ رہے تھے، یا پہلے سے ان کے ذہن میں جو توہمات تھیں، ان سب چیزوں کو تم چھوڑ دو. تو اللہ تعالیٰ نے جو بھی قانون ہمارے لیے نازل کیے ہیں وہ بہترین قانون ہے، کیونکہ یہ جو کفار مکہ تھے یا ان کے جو مجاور تھے جو مندروں میں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے خود ساختہ پابندیاں عائد کر لی تھیں، زبردستی کی بیڑیاں گلے میں ڈال دی تھیں، جس کی بنا پر اتنا مشکل بنا دیا گیا تھا دین کو یا زندگی گزارنے کو حد سے زیادہ. تو کہا جا رہا ہے کہ یہ سب ان کی خواہشات کی پیروی ہے، یعنی یہ اپنی خواہشات کی پیروی میں لگے ہوئے ہیں، اللہ کے قانون کو انہوں نے پس پشت ڈال دیا ہے. آیت 120، وذروا ظاہر الاسم وباطنہ ان الذین یکسبون الاسم سیجزون بما کانوا یقترفون. تم کھلے گناہوں سے بھی بچو اور چھپے گناہوں سے بھی. جو لوگ گناہ کا اکتساب کرتے ہیں وہ اپنی اس کمائی کا بدلہ پا کر رہیں گے. وذروا ظاہر الاسم وباطنہ، گناہ کا ظاہری پہلو بھی چھوڑ دو اور باطنی بھی، یا کھلے گناہ برائی کا ظاہر بھی چھوڑ دو باطن بھی، دل سے اس کی کراہت نکال دو. جو اللہ نے حلال کیا ہے وہ حلال ہے، نیتیں پاک کر لو. ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے اس کا کہ کیونکہ وہ لوگ سمجھتے تھے کہ وہ مرا ہوا جانور کھا لیا کرتے تھے، کیونکہ کہتے تھے کہ اس کو اللہ نے مارا ہے. اور جو انسانوں کو حلال کرنے کا جو طریقہ بتایا گیا تھا کہ انسان اللہ کا نام لے کر حلال کرے اور وہ جائز ہے، تو کہتے تھے کہ اچھا انسانوں کا مارا ہوا کیسے ہمارے لیے حلال ہو سکتا ہے، اللہ کا مارا ہوا ہمارے لیے حلال نہیں ہے. ایسا الٹا ان کا نظریہ یا سوچ تھی. تو کہا جا رہا ہے کہ تم جب یہ جو چیزیں اللہ نے حلال کی ہیں تم بغیر کراہت کے کھاؤ، اس کو تم گناہ مت سمجھو. پھر اس کا ایک مطلب اور بھی ہو سکتا ہے کہ ظاہری گناہ سے مراد کفر اور شرک، یہ مراد بھی ہو سکتا ہے. اور باطنی گناہ سے مراد جیسے کہ جس کو جو گناہوں کو دیکھا نہ جا سکے، بغض ہے، حسد ہے، بخل ہے، تکبر وغیرہ. اور ظاہری گناہ جنہیں دوسرے لوگ دیکھ سکیں. جب ایک شخص کسی اور کے آگے جھکتا ہے، کسی اور کے آگے ماتھا ٹیکتا ہے، تو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ کس کی پوجا کر رہا ہے، کس کی پرستش کر رہا ہے. تو یہ ظاہری ہے. تو حلال جانور کو کھانے کی شرائط کیا، کہ کہا جا رہا ہے کہ جو جانور اللہ تعالیٰ نے حلال کیے ہیں اس کو کھانے میں تم کوئی گناہ مت سمجھو کہ نہیں ہم تو انسانی جانور کو ہم مار رہے ہیں. کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ آج کل ایسی بہت ساری آرگنائزیشنز نکلی ہیں جو جانوروں کو مارنے نہیں دیتی، کہتے ہیں کہ جانوروں کے بھی حقوق ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو جانوروں کے حقوق بھی بتائے ہیں اللہ کے رسول نے، لیکن یہ کھانے کی جو آزادی ہے وہ خود اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی ہے. ہاں، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے شرط لگا دی کہ جانور حلال کیسے ہوگا، کہ دو شرط بتائی گئی ہیں اس کی. ایک یہ کہ ذبح کیا جائے اور اس کا خون نکال دیا جائے. یہ آپ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، ذبح کیا جائے گا اور اس کا خون نکال دیا جائے گا. جھٹکے والا جانور ہمارے یہاں جائز نہیں ہے. دوسرا، ذبح کرتے وقت اس پر اللہ کا نام لیا جائے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو علماء یہود تھے انہوں نے مشرکین مکہ کو یہ بات سمجھائی اور ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ مسلمانوں سے پوچھو کہ جو چیز اللہ نے ماری ہو اسے تو تم حرام قرار دیتے ہو، اور جو چیز تم خود مارو اسے حلال سمجھتے ہو. تو ایسی الٹی سیدھی پٹیاں یہ یہود پڑھایا کرتے تھے بعض اوقات. تو کہا جا رہا ہے کہ گناہ کا ظاہری پہلو بھی چھوڑ دو اور باطن بھی. اور جو لوگ گناہ کا اکتساب کرتے ہیں وہ اپنی اس کمائی کا بدلہ پا کر رہیں گے. یعنی یہ اہل کتاب کے بارے میں کہا جا رہا ہے، کیونکہ انہوں نے ہی مشرکین مکہ کو اس طرح کے الٹے سیدھے جواب دینے پر اکسایا تھا. اور آج بھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حلال کی ہوئی چیزوں کو اور حرام کی ہوئی چیزوں پر اس پر خوب بحث و مباحثہ ہوتا ہے، خوب لیدے ہوتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹی وی چینلز پر اکثر مارننگ شوز میں، نیوز میں جو آئے دن ہم لوگ پڑھتے رہتے ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ شراب کے فائدوں پر بحث ہوتی رہتی ہے کہ شراب کے کتنے فائدے ہیں. تو آپ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے انکار نہیں کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے پیچھے فرمایا سورہ بقرہ میں، ہم نے پڑھا تھا کہ اس کے فائدے بھی ہیں اور نقصان بھی، لیکن نقصان زیادہ ہے فائدوں سے. تو آج لوگ کھلم کھلا انکار کرتے، کہتے ہیں کہاں ہے لفظ ہم کو بتاؤ قرآن میں کہ شراب حرام ہے. ٹھیک ہے، لفظ حرام نہیں کہا گیا، لیکن ہم تو جانتے ہیں کہ اس کو جو کہا گیا کہ یہ سب شیطان کے کام ہے، فسق کہا گیا اس کو. اس سے بڑھ کر بھی کوئی اور بات ہو سکتی ہے؟ پھر سور کا گوشت، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سور کا گوشت پہلے تو حرام تھا کیونکہ سور پہلے گندے ہوا کرتے تھے، اب تو بہت صاف ستھرے ہے لہٰذا یہ کھا سکتے ہیں. جو لوگ باہر ملک یہاں سے جاتے ہیں، بہت سارے مسلمان بھی، وہ اپنے اوپر سے پابندی ہٹا لیتے ہیں. وہ سوچتے ہیں کہ اچھا یہ تو پہلے زمانے میں حرام تھے، اب تو حلال ہیں، ہم کیا کریں، یہاں تو کوئی اور چیز ملتی نہیں ہے کھانے پینے کے لیے غیر ملکوں میں. نہیں، جو چیز اللہ کی حرام کی ہوئی ہے وہ حرام ہی ہے. تو کہا جا رہا ہے کہ جو اہل کتاب نے ان کو بہکایا تھا، انہوں نے جو گناہ کمایا ہے اس کا وہ بدلہ پا کر رہیں گے. تو کہا جا رہا ہے کہ ظاہری گناہ بھی چھوڑ دو اور باطنی گناہ بھی. تو باطنی گناہ جنہیں دیکھا نہ جا سکے، اور ظاہری گناہ جو سب کے سامنے نظر آتے ہوں. ایک حدیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اگر جانور پر، جیسے آگے والی جو آیت آ رہی ہے اسی سے ریلیٹڈ حدیث ہے یہ، اور چونکہ پیچھے سے جانور پر اللہ کا نام لینے کا ذکر آ رہا ہے، تو اس کے تعلق سے جو بھی احادیث ہیں اس کو بھی ہم دیکھ لیں گے. کہ اللہ کے رسول سے پوچھا گیا کہ اگر کوئی ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لینا بھول جائے تو اس کے کھانے میں کوئی حرج ہے کیا؟ آپ نے فرمایا کہ مسلمان کا ذبیحہ حلال ہے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے اللہ کے رسول سے پوچھا کہ ہمارے پاس لوگ گوشت بیچنے آ جاتے ہیں، وہ نیا نیا اسلام لائے ہیں، معلوم نہیں انہوں نے ذبح کے وقت اللہ کا نام لیا تھا یا نہیں لیا تھا. آپ نے فرمایا تم خود بسم اللہ پڑھ لیا کرو اور اسے کھا لیا کرو. یہ بخاری کی حدیث ہے. اس بارے میں مختلف اقوال ہمیں علماء کرام کے ملتے ہیں. امام ابو حنیفہ کا تھوڑا سا اس میں سخت موقف ہے. وہ کہتے ہیں کہ نہیں، جس کے بارے میں معلوم ہے کہ جس پر اگر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو تو وہ کھانا ہی نہیں چاہیے، نہیں کھایا جا سکتا. لیکن کچھ دوسرے علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ اگر بھول جائے، یعنی ذبح کیا ہوا مسلمان کے ہاتھ کا ہی ہو لیکن وہ اللہ کا نام لینا اگر بھول جائے تو تم اس کے اوپر بسم اللہ پڑھ لو اور کھا لو۔ تو یہ ہمیں ملتی ہے دلیل۔ لیکن آپ دیکھیں کہ جن کے بارے میں بالکل ہی نہ معلوم ہے، جیسے خصوصاً غیر ممالک میں جو لوگ رہتے ہیں اور وہاں پر کسی بھی ملک کا گوشت آتا رہتا ہے، سوئٹزرلینڈ کا، تھائی لینڈ کا، چائنا کا، امریکہ کا، کہیں کا بھی، اور چونکہ یہاں پر سعودی عرب میں ایسا ہے کہ اس پر ایک کارنر میں حلال لکھا ہوتا ہے، تو بعض اوقات کچھ لوگوں نے، جو لوگ جاب کرتے تھے نیوزی لینڈ وغیرہ میں، انہوں نے خود اپنے آنکھوں کا منظر دیکھ کر بتایا ہے، آنکھوں دیکھا حال بتایا ہے کہ ان لوگوں نے جاب ہی وہاں اس لیے چھوڑی کہ پیکٹ پر حلال لکھا جاتا ہے لیکن ایکچولی وہ حلال نہیں ہوتا۔ سب جگہ کی ہم بات نہیں کرے لیکن کچھ جگہ کی بات یہ ہے۔ تو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ جو حلال ہو ہماری نظروں کے سامنے، یا جہاں سے ہم کو معلوم ہے کہ یہ اتھینٹک ہے، ایسے مسلمان ملک جہاں پر گوشت، جہاں سے گوشت پیک ہو کر آتا ہو، تو کوشش کریں کہ انہی ممالک سے گوشت لیا جائے، ایسے غیر ممالک کنٹریز کا گوشت اوائڈ کیا جائے جس پر بھلے ہی حلال لکھا ہو، کوشش یہی کریں۔ کیونکہ ہم جانتے ہیں چائنا میں بہت ہی کم مسلمان ہیں اور اتنا چیپ وہ لوگ وہاں کا چکن وغیرہ بھیجتے ہیں، گوشت چیپ لینے کے چکر میں کہ سستا ہے چلو اس سے فائدہ ہو جائے گا، لوگ لے لیتے ہیں لیکن پتہ نہیں چلتا کہ وہ واقعی میں حلال ہے نہیں ہے، اور اس کا اثر انسانی جسم پر بھی ہوتا ہے حلال اور حرام کا۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز اگر ہمارے لیے حرام کی ہے تو یقیناً اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری اس کی حکمتیں پوشیدہ ہوں گی، ہماری بھلائی کے لیے کیا ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا نا ہم نے سورہ مائدہ میں پڑھا تھا کہ جو خون ہوتا ہے جانور کے جسم میں ساری بیماریاں اسی سے پھیلتی ہیں۔ دوسری بات، جو سور کا گوشت ہے اس کے بارے میں ریسرچ سے بات ثابت ہے کہ یہ انسان کے جسم میں جا کر یہ ہضم نہیں ہوتا ہے، یہ اندر ہی رہتا ہے۔ دوسری بات، اس کے اثرات یہ نمایاں ہوئے ہیں جب ریسرچ کی گئی تو، کہ سور کا گوشت کھانے کی وجہ سے انسان کے اندر سے شرم اور حیا کا مادہ ختم ہوتا چلا جاتا ہے اور اس کا رجحان بے حیائی کی طرف زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ جس سے ہمارے دین اور ایمان پر فرق پڑتا ہو، ہمیں کوشش کرنی چاہیے نا کہ ہم اس کو اوائڈ کریں۔ اللہ کا شکر ہے پھر بھی جیسے ہندوستان پاکستان میں، یہاں تو ہم کو اکثر چیزیں اپنے سامنے، نظروں کے سامنے حلال ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں اور ذبح کا طریقہ بھی صحیح ہے، لیکن وہ لوگ جو غیر ممالک میں رہتے ہیں اور جن کے نظروں کے سامنے نہیں ہوتا ہے حلال یا ذبح، ان کے لیے پھر چاہیے کہ وہ احتیاط کریں۔ کیونکہ کیا کہا گیا، وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ۔ اور جس جانور کو اللہ کا نام لے کر ذبح نہ کیا گیا ہو اس کا گوشت نہ کھاؤ، ایسا کرنا فسق ہے۔ شیاطین اپنے ساتھیوں کے دلوں میں شکوک و اعتراضات القا کرتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں، لیکن اگر تم ان کی اطاعت قبول کر لی تم نے تو یقیناً تم مشرک ہو۔ دیکھیں کتنی بڑی بات کہی گئی کہ ان مشرکین کی اطاعت تم نے قبول کر لی تو تم مشرک ہو، یا نعوذ باللہ اللہ کے رسول سے بات نہیں ہے یہ، ٹھیک ہے مخاطب اللہ کے رسول ہیں لیکن تمام مسلمان اس کے مخاطب ہیں۔ تو یہ بار بار جو اللہ کا نام لینے کی بات آ رہی ہے، آپ جانتے ہوں گے نا کہ سنت میں ہمیں ہر چیز کا واضح طریقہ بتا دیا گیا کہ تمہیں اٹھنا کیسے ہے، تمہیں بیٹھنا کیسے ہے، تمہیں چلنا کیسے ہے، تمہیں ہنسنا کیسے ہے، تمہارے اخلاق کیا ہونے چاہیے، تمہارا سونے کا طریقہ کیا ہو، تمہارا اٹھنے کا طریقہ کیا ہو، تمہارا کھانے کا طریقہ کیا ہو۔ جب غیر مسلموں کے اثرات بہت زیادہ ہوتے ہیں تو سنتیں بری لگنے لگتی ہیں، اس کو بیکورڈ کہا جاتا ہے، اس پر عمل کرنے والوں کو دقیانوسی سے کہا جاتا ہے۔ نہیں، سنت آج بھی سب سے زیادہ ماڈرن اور سب سے زیادہ لیٹسٹ چیز سنت ہے۔ اگر جس کو اللہ کے رسول سے محبت نہیں وہی اس کے بارے میں شکوک و شبہات میں مبتلا ہوگا، ورنہ جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والے ہیں وہ تو سنت پر آنکھیں بند کر کے عمل کریں گے، ان کے لیے کوئی اس میں قباحت نہیں ہوگی۔ آپ کو معلوم ہے نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانے کا طریقہ کیا تھا، کہ جب آپ کھانا کھاتے تو بسم اللہ کہہ کر کھاتے، اپنے سامنے کے حصے سے کھاتے پلیٹ میں، اور اپنے ہاتھ سے کھانا کھاتے تھے، پھر آخر میں آپ اپنی انگلیوں کو بھی چاٹ لیتے تھے۔ بسم اللہ کہہ کر کھانا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ جس کھانے پر بسم اللہ نہ کہا جائے، اللہ کا نام نہ لیا جائے، وہ کھانا شیطان کے لیے ہو جاتا ہے، شیطان کھا لیتے ہیں اس کو، اور خوب پھر وہ موٹا تازہ ہوتا ہے، اور جو کھانا پھینکتا ہے وہ بھی شیطان کھاتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے میری امت سے خطا، بھول اور جبر کی حالت میں کیا گیا کام معاف کر دیا ہے، یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ تو کھانے کا یہاں پر شد و مد سے ذکر آیا ہے، غذا انسان کی جسمانی ضرورت بھی ہے اور اس پر اثر انداز بھی ہوتی ہے۔ جہاں غذا کے ظاہری پہلو ہیں، وہیں اس کے روحانی اثرات بھی ہوتے ہیں، روحانی صحت پر بھی اس کا اثر ہوتا ہے۔ تو حلال طریقے سے رزق کمانا اور حلال طریقے سے رزق کھانا، یہی ہمارے دین کا مطلوب اور مقصود ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا نا کہ ایک شخص آتا ہے اور کعبہ کے غلاف سے لپٹ لپٹ کر دعا کرتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے کہ وہ یارب یارب کہتا ہے جبکہ اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا کپڑا حرام۔ تو حرام مال سے کمائے گئے، حرام طریقے سے کیے گئے کوئی بھی اگر اس کمائی ہو، تو نہ عبادت قبول ہوگی، نہ دعا قبول ہوگی، نہ اس کا صدقہ اور خیرات قبول ہوگا۔ تو رزق حلال طریقے سے کمانا ہے، اس کو کھانا بھی حلال طریقے سے ہے۔ اگر رزق حلال ہوگا تو نیکیوں میں بھی وہ مددگار ثابت ہوگا، نیکیاں کرنا آسان ہو جاتی ہیں پھر۔ تو بعض چیزیں عقل کو، روح کو، جسم کو نقصان پہنچاتی ہیں، تو جو چیزیں نقصان پہنچانے والی ہیں اللہ نے اس کو حرام کر دیا ہے۔ بعض اوقات بری سوچ بھی برائیوں کے لیے مددگار ثابت ہو جاتی ہے، اسی لیے جس کھانے پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ اسے کھایا نہ جائے، لیکن دوسرے جو فقیہ ہیں یا امام ہیں ان کا فتویٰ اس معاملے میں تھوڑا سا لینینٹ ہے کہ اگر مسلمان نے حلال کیا ہے اور وہ اللہ کا نام لینا بھول گیا لیکن ذبح کیا ہے، اس نے خون نکلا ہے پورا، تو اس صورت میں تم بسم اللہ کہہ لو اور کھا لو، لیکن جس کے بارے میں آپ کو معلوم ہی نہیں ہے کہ ذبح کرنے والا کون ہے، اس صورت میں پھر آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ تو کہا گیا کہ تم خود بسم اللہ پڑھ لیا کرو اور اسے کھا لیا کرو، بخاری کی حدیث ہے، جب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تھا اللہ کے رسول سے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ جس چیز کو ہم خود ماریں اسے تو کھا لیں اور جسے اللہ مارے اسے نہ کھائیں۔ کہا جاتا ہے اس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ تو یہاں پر ایک بات پتہ چلتی ہے کہ حلت اور حرمت کا اختیار صرف اور صرف اللہ کو ہے، کوئی انسان حلال کو حرام اور حرام کو حلال نہیں کر سکتا۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہاں پرانے زمانے میں آج سے 1400 سال پہلے تو یہ چیز حرام تھی، اب حلال ہو گئی۔ تو دنیا کہیں سے کہیں نکل جائے، ترقی کے کتنے بھی راستے اختیار کر لے، لیکن اللہ نے جس چیز کو حرام قرار دیا ہے وہ حرام ہی ہے، اور جس چیز کو حلال قرار دیا ہے وہ حلال ہے۔ لہذا جس چیز کو حلال کیا گیا اس کو بغیر کوئی جھجک کے، بغیر کوئی توہم پرستی کے کھایا جائے۔ تو یہ بات خاص طور سے یاد رکھیں کہ حلال اور حرام کا اختیار صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس ہے، کوئی اور اس میں اللہ کا شریک نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ اگر ایسا کر دیا جائے تو پھر تو بہت ساری چیزیں انسان خود ہی کرتا چلا جائے کہ ہاں یہ بھی حلال ہو گیا، وہ بھی حلال ہو گیا۔ اور یہ بات کیوں کہی گئی کہ اگر تم ان کی اطاعت کرو گے یا غیر مسلموں کی اطاعت کرو گے تو پھر تم خود بھی مشرک ہو ساتھ میں۔ اتنی بڑی بات کیوں کہی گئی؟ کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ پیچھے ہم نے پڑھا تھا سورہ آل عمران میں جب آیت نازل ہوئی تھی، اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، تو جو عدی بن حاتم تھے جو پہلے عیسائی تھے، وہ آئے اللہ کے رسول کے پاس اور کہنے لگے یا رسول اللہ ہم لوگ اپنے علماء اور مشائخ کو تو رب نہیں سمجھتے، تو یہ آیت پھر کیسے نازل ہوئی؟ تو آپ نے انہی سے سوال پوچھا، اللہ کے رسول نے، کیا جس چیز کو وہ حلال کہتے ہیں یا حرام کہتے ہیں تو تم ان کی بات مان لیتے ہو؟ کہنے لگے ہاں یہ تو ہے۔ آپ نے فرمایا بس یہی رب بنانا ہے۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ تو کہا جا رہا ہے اور مسلمانوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ وہ یہودیوں کی اس گمراہ کن باتوں کو، چالوں کو اس میں، اس کے پھیر میں نہ آئیں۔ اگر یہود کا کہنا تم نے مان لیا تو جیسے وہ مشرک ہے تو تم بھی مشرک بن جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ بہت اہم آیتیں تھیں یہ، اسی لیے اتنا اس میں ٹائم بھی ہو گیا، اس کو سمجھنا ضروری تھا کیونکہ اس میں بہت ساری باتیں بتائی گئی تھی حلال اور حرام کی. پیچھے جو ایک لفظ آیا تھا آیت نمبر 111 میں، تھوڑا سا پیچھے آپ چلے جائیں جہاں سے ہم نے شروعات کی تھی، یہاں پر ایک لفظ آیا تھا وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ. یہ جو قبلہ کا لفظ ہے، ان کے سامنے کچھ بھی نشانیاں آ جائیں، تو یہ قبل سے نکلا ہے. دراصل واحد دو معنوں میں استعمال ہوا ہے. قبل کا مطلب ہے واحد، یہ لفظ واحد کے معنوں میں آیا ہے، کسی چیز کو کسی شے کے سامنے سے آتے دیکھنا، یعنی کوئی بھی چیز کو سامنے سے آتے ہوئے دیکھنا، نظروں کے سامنے دیکھ لینا. اور کچھ نے اس کا ترجمہ یہ کیا ہے کہ یہ قبیل کی جمع ہے پلورل کے معنوں میں، گروہ یا جماعت. مطلب یہ ہے کہ اگر غیب کی خبریں ان کفار کو سنانے کے بجائے دکھا بھی دی جائیں، اللہ اپنا غیب کا پردہ اٹھا بھی دے، یہ سر کی آنکھوں سے اگر ان باتوں کو دیکھ لیں جو آج خبر کے طور پر بتائی جا رہی ہیں، تب بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے. یہ ثبوت کی کمی کی وجہ سے ایمان سے دور نہیں ہے، بلکہ ناپسندیدگی کی وجہ سے اسلام سے دور ہیں. ان کو اسلام پسند ہی نہیں ہے، یہ اسلام نہیں لا رہے ہیں، تو ان کو اسلام کی تعلیمات اچھی نہیں لگتی، بلکہ ان کو اپنی رنگین زندگی چھوڑنے کا دل نہیں چاہتا. وہ رنگین زندگی، وہ مشرکانہ رسم و رواج، یہ چھوڑنا ہی نہیں چاہتے ہیں. توحید انہیں بورنگ لگتی ہے، دنیا کی محبت ان کے دل و دماغ پر چھائی ہوئی ہے، اور زندگی کو ایک فن اور ایک پکنک یا پھر زندگی کو ایک عیش پرستی میں گزارنے کی ان کو ایک عادت لگ گئی ہے. نفس کی لذتوں میں ایسا یہ منہمک ہوئے ہیں کہ ان کو اس کا ایسا چسکا لگ گیا ہے کہ اب حق بات ان کو اچھی نہیں لگتی، ان کو خوف آنے لگتا ہے ایسی زندگی سے، یعنی دین اسلام پر چلنا ان کو اچھا نہیں لگتا، اس لیے یہ ایمان نہیں لا رہے ہیں. تو یہ قبل، یعنی یہ لفظ کیوں استعمال کیا گیا؟ کہ ولو اننا نزلنا الیہم الملائکۃ وکلمہم الموت وحشرنا الیہم کل شیء قبلا ما کانوا لیؤمنوا الا ان یشاء اللہ ولکن اکثرہم یجہلون. اور ان کی اکثریت پھر جہالت ہی برت رہی ہے، یہ نادانی کی باتیں کرتے ہیں. اگر یہ دنیا بھر کی چیزوں کو آنکھوں کے سامنے دیکھ لیں، تب بھی یہ ایمان لانے والے نہ تھے، الا یہ کہ مشیت الہی ہوتی. تو اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ کی باتوں کو بہتر طریقے سے سمجھ سکیں، تاکہ اپنی زندگی میں ہم بدلاؤ لائیں. ایسا نہ ہو کہ پہلے سے جو سوچ، جو رسم و رواج ہماری زندگیوں میں چلتی آ رہی ہے، ہم اسی پر کاربند رہیں، اسی کو مانیں اور اسی کو سب کچھ سمجھیں. اگر ایسا کچھ ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم بھی انہی مشرکوں کے ساتھ ہو، کہ اگر تم ان کی اطاعت کرتے ہو، تم کو مشرکانہ رسم و رواج زیادہ پسند ہے، تم کو اسلامی زندگی اچھی نہیں لگتی، تو پھر تم بھی انہی کے ساتھ ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے شرک بت پرستی سے، بدعات سے، اور تمام ان برائیوں سے جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں، اور اللہ ہمیں ایسی زندگی گزارنے والا بنائے جیسے زندگی اللہ کے رسول نے گزاری ہے اور صحابہ کرام نے گزاری. آمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون افغير الله ابتغي حكما وهو الذي انزل اليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون